وقف نہ کریں, اور اس کو پنکچویشن یوں بنتی ہے ان بیوتنا عورتن وما ہی اب عورا, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر غیر محفوظ ہے حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہے. اس طرح عبارت واؤ دونوں صورتوں میں حالیہ ہوگا جو ماہیہ کا ہے. معانقے میں یہی ہوتا ہے, مطلب کچھ زیادہ نہیں الٹتا, مطلب یہ کہ پنکچویشن ہے, یا یہاں رک جائیں پھر آگے نہ رکے, یا آگے فکرے کو ملا لیں. یہ پچھلے ہی سے وما ہی اب عورا کا جو ٹکڑا ہے اس کو معانقہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اگلی عبارت کے ساتھ بھی مل سکتا ہے پنکچویشن کے لحاظ سے پچھلی کے ساتھ بھی. وما ہی اب عورا زیادہ زیادہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے عورا پہ وقف کریں تو پھر واؤ کو حالیہ کے بجائے استیناف کی واؤ بھی کہہ سکتے ہیں, پھر ترجمہ حالانکہ کرنا ضروری نہیں رہ جاتا, لیکن اگر ملائیں تو پھر واؤ حالیہ ہی ہوگی, پھر دوسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی ترجمے کی. ان یریدونا نہیں وہ چاہتے ارادہ کرتے الا فرارن مگر فرار, یعنی یریدونا فرارن بنا نا سیدھا جملہ اس پہ ان لگا اور الا, وہ تو بھاگنا ہی چاہتے ہیں. فرار جو ہے یہ فرا یا فرو سے ایک مصدر ہے فرار, فار یا فار یو فارو بھی شاید آتا ہو, میرے ذہن میں نہیں ہے, باب مفعلہ سے آتا ہو شاید, تو اس صورت میں تو پھر فعال ویسے مصدر ہو سکتا ہے, لیکن نہیں ہو سکتا کہ ثلاثی کا ہی مصدر ہو. فر یا فرو فرارن والا دخلت علیہم من اقطارہا, اب اس ورب پہ ذرا غور کیجئے گا, داخلا علا کا معنی ہوتا ہے کسی کے پاس جانا, ولما دخلوا على يوسف وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے, دخل بے کا معنی اور ہوتا ہے, اور دخل علا کا معنی ہوتا ہے کسی کے پاس جانا, زیارت کے لیے جانا, ملنے جانا یا ویسے جانا. اب اس میں ہے ولو دخلت علیہم, اور یہ دخلت مؤنث کیوں آیا ہے, یہ شہر کے لیے آیا ہے, بلکہ شہر بھی نہیں, آگے اقطار ہا کا لفظ بھی ہے, ہا کی ضمیر شہر کے لیے ہے, یثرب کے لیے, جو کہ مؤنث تھا شہر نام ہونے کی وجہ سے. اقطار قطر کی جمع ہے, جانب یا گوشے کو کہتے ہیں, قطر یہ جیومیٹری میں بھی استعمال ہوتا ہے انہیں معنوں میں, تو قطر کی جمع ہے اقطار. اقطار ہا اس شہر کے گوشے یا کونے یا کنارے. دخلت کا صیغہ جو ہے یہ شہر کے لیے مؤنث آیا ہے, یعنی شہر, لیکن شہر فرض کیجیے ہم بولیں وہ شہر گیا ملنے کسی سے, تو ترجمہ ہوتا نا دخلت علی, اب اسی کو بنائے مجہول کہ اس کو ملنے آئے, تو پھر وہ ہو گیا دخلت. دخلت علیہم اس شہر پر کوئی آ جائے ملنے ان لوگوں کے پاس, لٹرل ٹرانسلیشن تو اس کے گوشوں سے, اور پھر بامعاورہ ترجمہ ہوگا اگر ان کے پاس یعنی دشمن کہیں کناروں سے شہر میں آ گھستے تو ان کی پوزیشن کیا ہوتی. ولو دخلت ترکیب کے لحاظ سے دخلت مجہول اور مؤنث آیا شہر کے لیے, دخلت علیہم وہ شہر جو ہے اس طرح ہو جاتا کہ اس پر آ جاتے لوگ ان پر, شہر پہ آتے تو آتے تو انہیں پر, دخلت علیہا تو نہیں کہنا تھا, اور من اقطارہا اس شہر کے گوشوں سے کناروں سے, یعنی اگر کہیں دوسرے کناروں سے شہر پر وہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں. جو نائب فاعل ہے وہ نہیں, نائب فاعل تو شہر ہی ہونا چاہیے ہیا, لیکن اصل آنے والے دشمن ہی مراد ہیں, تو اگر کہیں اس پر اس کے کناروں سے داخل ہو جائیں. اب اردو میں ترجمہ مجبوراً کمیں اس طرح سے کرنا پڑے گا کیونکہ فعل مجہول میں اس شہر کی وہ داخل ہوا شہر میں, اور شہر میں شہر داخل کیا گیا اس کے لیے, کچھ عجیب سا محاورہ مجہول نہیں اردو میں ترجمہ ہو سکتا, داخل علیہ و دخل علیہ مجہول تو یوں, لیکن داخل علیہ وہ اس سے ملنے گیا, دخل علیہ اس سے ملنے کے لیے آیا کوئی, پھر بھی آپ ترجمہ تو اس طرح کریں گے اردو میں تو, کیونکہ دخل علیہ کا اس کی زیارت کے لیے داخل کیا گیا, یہ تو عجیب سا ترجمہ بنتا ہے. آپ اردو میں پھر مجبوراً اس کا بھی مجہول سے نہیں ترجمہ کرتے, داخلہ اعلی یوسف وہ کرے, اور دخلہ یوسف اعلی پھر یہی ترجمہ کرنا پڑے گا اس پہ داخل ہوا, اسی لیے یہاں مجہول سے ترجمہ نہیں ہو سکتا. اردو والوں نے کس طرح نبھا, ایسے لفظوں میں پتہ چلتا ہے کہ کس کو کیا لفظ چوائس کس نے کیا ہے اردو میں.
اور اگر فوجیں بریکٹ میں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہو,
اب دیکھیں نا دخلت تو مجہول ہے,
مجہول
مجہول کا یہاں اردو میں کسی طرح سے ترجمہ نہیں ہو سکتا، یہ ہوتی ہے ترجمے کی بعض مجبوریاں داخل ہو، انہوں نے بھی یہی کیا.
مدینہ کے اطراف سے
آئیں، اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آئیں کا سیدھا ترجمہ تو ہونا چاہیے تھا ولو دخلوا علیہم، سیدھا محاورہ تو پھر یوں ہونا چاہیے تھا، ولو دخلوا علیہم ہوتا تو سیدھا ترجمہ ہوتا اگر وہ ان کے پاس آئیں تو پھر وہ داخلہ آنا چاہیے تھا نا، پھر تو فعل معروف آنا چاہیے ایکٹیو وائس میں، ہو ہی نہیں سکتا اردو میں ترجمہ. یہ مجہول جو ہوا نا سیدھا معروف ہوتا نا ولو دخلوا علیہم، اگر وہ ان کے پاس آ جاتے تو سیدھی بات ہوتی، لیکن اس کو ایک عجیب طریقے پر کیا گیا ولو،
اگر بیٹھ آوے مدینے میں
بیٹھ آوے تو پھر وہی آوے ہوا، پیسے واسطے دیکھے نا وہ نہیں بن رہا دخل علیہم، پھر وہی ہوگا.
اچھا
دیکھیے نا جیسے ہے نا ٹو انٹر مثلاً، یہی وہ پوئٹری ہے جس کو وہ کہتے تھے یہ تو شاعری ہے، یہ بالکل سیدھی سادھی پلین نظر نہیں ہے بلکہ ایک اچھا خاصا شعر کا مصرع بن گیا اس طریقے پر لانے میں. ولو دخلت علیہم من اقطارہا، اگر داخل کیے جائیں ان پر، چلیے یوں ہو لیکن داخل کیے جائیں بھی وہ نہیں ہے، دخلت پھر مونس کا صیغہ آیا ہے مدینہ کے لیے من اقطارہا، یا یوں کہے کہ اگر اس مدینے پر داخل کیا جائے اس کی جانبوں سے، دخلت مدینہ نہ لے جمع مقصر ہے، اگر وہ لشکر داخل کیے جائیں ان پر اقطار مدینہ سے، پھر ترجمہ یوں بن جاتا ہے.
ہاں اس طریقے سے چڑھا دی
جائے لشکر یا احزاب کے لیے آ سکتا ہے واحد مؤنث، جیسے کہیں ولو دخلوا علیہم، دخلوا کی بجائے، لیکن دخلوا ہوتا تو معنی کا لحاظ ہوتا، دخلت کچھ وہ لفظ اس کا جو ہے اس کے لیے آیا. ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے طلب کیا جاتا فتنہ. سئلوا یہ جو کہنے والے ہیں ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، سالا سئلا سئلوا الفتنۃ، طلب کیا گیا ان سے فتنہ. لآتوہا تو وہ دیتے، یہاں اتو تو نہیں آیا، ایک قرات ہے لآتوہا تو وہ کر دیتے وہ فتنہ، لیکن یہاں ہے آتا یوتی سے وہ دیتے، یعنی فتنہ دیتے، مطلب یہ کہ فتنے کے لیے تیار ہو جاتے. ہاں کی ضمیر فتنے کے لیے، ان سے کہا جائے مسلمانوں کے ساتھ کچھ گڑبڑ کرو تو پھر وہ ان کے ساتھ چل نکلیں گے. وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور وہ نہ ٹھہرے اس میں، بےحا کی ضمیر یا تو فتنہ کے لیے ہے، فتنہ کے لیے ہی آئے گی کیونکہ قریب ترین ضمیر تو وہی آ رہی ہے. تو ہا تَلَبَّسُوا بِهَا، اس کے بارے میں نہ رکتے. تَلَبَّسَ یہ تَلَبَّسُ بھی لَبِسَ کے معنوں میں ہی آیا ہے، لَبِسَ یہ الْبَسُ پڑھ چکے آپ، تو باب تفاعل میں جائے تقریباً وہی میں نے، جیسے قابلہ اور تقبلہ کا معنی ایک ہوتا ہے. تو نہ ٹھہرتے وہ اس کے بارے میں، یعنی اس فتنے کے بارے میں، الا یسیرا مگر تھوڑی دیر، معمولی وقت، یعنی پھر دیر نہ لگا، دو منٹ میں چل پڑیں گے اگر مسلمانوں کے خلاف انہیں کسی کام کے لیے کہا جائے تو. اور ویسے کہتے ہیں ہمارے گھر خالی ہمیں چھٹی دے، ہم نے ذرا گھر جانا ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس سے پہلے جب مسلمان ہوئے، تو وہ بھی عہد تھا، اور ویسے مدینے کے دفاع کا تو باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا، لکھت پڑھت ہوئی تھی سب کی، تو یہ یہودی بھی اس میں شامل تھے، منافقین بھی شامل تھے مدینہ کے، اس عہد کی طرف تو واضح اشارہ ہے. اور وہ عہد اللہ کے نام پر تھا، اور ویسے تو ہر عہد ہی اللہ کے نام پر ہوتا ہے، یعنی عہد جب دو پارٹیوں میں ہوتا ہے تو ایک تھرڈ پارٹی انڈرسٹینڈ ہوتی ہے جو دونوں کے لیے، یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ خرید و فروخت نشٹام وغیرہ ہمارے جو ہوتے ہیں لین دین، تو اس میں گورنمنٹ تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جو کہ دونوں کو خاص ساتھ رکھتے ہیں. تو جب بندوں کے درمیان عہد معاہدہ ہوتا ہے وہ تھرڈ پارٹی اللہ ہے، اس کے اعتماد پر یہ ساری بات کی جاتی ہے. تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، عہد یو عہد باب مفعلہ سے آیا ہے ماضی کا صیغہ. لا یولون الادبار، کہ وہ نہیں پھیریں گے پیٹھے، ادبار جمع ہے دبر کی بیک کے معنوں میں، اور ولہ یولی پھیرنا، کہ وہ پیٹھے نہیں پھیریں گے، یعنی دفاع میں حصہ مشترکہ لیں گے، یہ تو معاہدہ تھا. وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پوچھا جانے والا ہے، مسئول جس کے بارے میں پوچھا گیا، جس سے پوچھا گیا، جس کے بارے میں نہیں جس سے پوچھا جائے. جیسے ہوا تھا نا لا یسألوا عما یفعلوا وہم یسألون، ان معنوں میں مجھول آتا ہے. اسی سے یہ ہمارے ہاں لفظ آپ پڑھتے ہوں گے مدیر مسئول، یعنی وہ ایڈیٹر جس سے اصل قانون پوچھے گا کہ کیوں یہ چیز چھپی تھی. لکھنے پڑھنے والے تو اور ہوتے ہیں نا، لیکن ایک آدمی ہوتا ہے ہر اخبار یا رسالے کا کہ گورنمنٹ کے سامنے وہ ذمہ دار ہے. ہاں جواب دے گا اور مقدمہ بنے اس پہ تو وہ اس پہ بنے گا، اس کو اسی لیے مدیر مسئول کہا جاتا ہے. ویسے تو ایڈیٹر چاہے 10 آدمی ہوں کام کر رہے ہوں، مقدمہ ان پر نہیں ہوگا. تو مسئول کو میں نے جس سے پوچھا جائے، جو ذمہ دار ہو. تو وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ کا عہد وہ ہے جس کے بارے میں جو پوچھا جانے والا ہے، اور مراد ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں کیا تھا. اصل میں یہاں لفظ محذوف ہے کان عہد اللہ مسئولا ان ہو، کیونکہ اس صورت میں ان کا اضافہ آتا ہے، سألہ اس سے پوچھا، وسأل ان ہو اس کے بارے میں پوچھا. تو اس لحاظ سے یہاں اصل مفعول جو ہے وہ ظرف، وہ جو جار ہے صلہ، وہ ان لگا ہوا ہے، یعنی کان عہد اللہ مسئولا ان ہو اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے. قل لن ينفعکم الفرار، ہو کہہ دیجیے آپ کہ تمہیں ہرگز کوئی نفع نہیں دے گا بھاگ جانا. یہ لفظ فرار ہی ہے عربی میں، ہم اردو میں عموماً فرار بول دیتے ہیں اگرچہ استعمال تو ہوتا ہے ہمارے یہاں. ان فرار تم من الموت، اگر تم بھاگ نکلے موت سے، اول قتل یا قتل سے، یعنی یہاں ان فرار تم من الموت، موت سے بھاگ نکلے کا معنی یعنی اس وقت جو موت نظر آ رہی ہے اس سے اگر تم بھاگ بھی نکلے یا قتل سے بھی، تو یہ تمہیں کوئی فائدہ تو نہیں دے گا. ان فرار تم، فرا یا فرو با وربا سے آتا ہے، یہ سیگا ہے جہاں فق ہو جاتا ہے چھٹے سیگے کے بعد، اس لیے یہاں فرار تم ہی آیا. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ، اور پھر تو پھر تو، اِذَن لَا تُمَتَّعُونَ، تم نہیں فائدہ دیے جاؤ گے، إِلَّا قَلِيلًا، یہ واو نہ ہوتا تو شد اذن کا عمل ہوتا اور لا تمتعو ہی ہو جاتا، وہ واو نے اس کو الگ جملہ بنا دیا ہے. تم کو نہیں نفع دیا جائے گا، الا قلیلا، یعنی الا متاعا قلیلا، قلیلا تو صفت ہے موصوف جو ہے، یا تمتعو کا پھر تمتعا قلیلا مصدر اس کا، یوں بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو گے چار دن، آخر تو مرنا ہی ہے، یہ بھاگنا تمہیں کوئی نفع تو نہیں دے گا. قل، اور یہ بھی کہہ دیجئے، من والذی، من ذا، من ھذا کے معنوں میں آتا ہے یا من ذالک کے معنوں میں، من ذالذی یشفع عندہ، آیت الکرسی میں بھی پڑھا تھا، من ذالذی، کون ہے وہ جو کہ یعصمکم، تم کو بچائے، عصم یعصم بچانا، عصمت اسی سے لفظ نکلا ہے، تم کو بچائے، من اللہ، اللہ سے، ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کر لے، بکم سوئن، اصل میں ہے ان ارادہ سوئن بکم، اگر وہ ارادہ کر لے برائی کا تمہارے بارے میں، یعنی تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے، او ارادہ بکم رحمتن، یا کسی رحمت کا ارادہ کرے تمہارے لیے، تو پھر بھی اصل میں پہلے میں تو یہ عاصمو ہے، دوسرے میں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر اس کا ہاتھ روک بھی کوئی نہیں سکتا. او ارادہ رحمتم بکم، یا وہ رحمت کا ارادہ کرے تمہارے لیے تو بھی اس کو کوئی نہیں روکنے والا، اور اگر برائی کا کرے تو پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیم ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے، لا یجدون لہم اپنے لیے، اور اصل ہے لا یجدون ولیم ولا نصیرا لہم من دون اللہ، وہ نہیں پائیں گے کوئی ولی اور نصیر، ولی دوست، نصیر مددگار، پہلے ولی کا ترجمہ کار ساز بھی کیا جاتا ہے، لفظی معنی کے باعث کئی دفعہ ہو چکی ہے، نزدیک کے معنوں سے ہے، وہ اپنے لیے کوئی کار ساز اور مددگار نہیں پائیں گے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ نے جان لیا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو معوقین ہیں. معوقین عین واو قاف مادہ ہے، آقا یا او کو ثلاثی سے بھی استعمال ہوتا، قرآن میں نہیں استعمال ہوا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے روکنا کسی کو، اور ابا کا یو اب کو کا بھی میں نے یہی ہے کسی کو روک لینا، اس سے اسم فائل بنا معوقن، روکنے والے، باز رکھنے والے. اللہ جانتا ہے تم میں سے ان کو جو باز رکھنے والے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی کہتے تھے نہ لڑو یہ کرو وغیرہ، وہ مراد ہے معوقین. اردو میں کیا ترجمہ کیا محققین کا؟
منع
کر، منع کرنے والے، روکنے والے. والقائلین لاخوانہم، اور ان کو جانتا ہے جو اپنے بھائیوں کو یہ کہنے والے ہیں. یعنی یعلم اللہ، اللہ کا پہلا مفعول ہے یعلم کا المعوقین، دوسرا ہے والقائلین، اور کہنے والوں کو بھی جانتا ہے. یہ بھی نسب میں آیا ہے. لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے. اللہ جانتا ہے تم میں سے ان کو جو روکنے والے تھے، یعنی جنگ سے یا اس میں شرکت سے، اور جو اپنے بھائیوں کو یہ کہنے والے تھے ان کو جانتا ہے. کیا کہتے تھے؟ ہلم الینا، آ جاؤ ہماری طرف. یہ ہلم پہلے بھی آیا ہے، اور اس پہ یہ بحث بھی ہوئی تھی کہ یہ اسماء الافعال میں سے ہے بارہ، لیکن اس کی گردان بھی ہوتی ہے. ہلم 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 ہلمی ہلم ہلمنا، یوں اس کے چھ سیغے آتے ہیں. واضح مضارع وغیرہ اس سے کوئی نہیں استعمال ہوتا، یہ اسی طرح سے اس کے چھ سیغے استعمال ہوتے ہیں. اور پھر شاید یہ مدینہ کے حجاز کی بولی ہے کہ وہ ہر صورت میں ہلمہ ہی بولتے ہیں، یعنی مونس ہو، جمع ہو، مذکر ہو، جو بھی ہو، صرف ایک سیغہ بولتے ہیں. یہاں بھی دیکھیں، اگر اس بولی کے حساب سے ہوتا تو ہوتا ہلمو الینا. یہ پہلے آٹھویں پارے میں بھی آیا تھا، ہلم شہدا اکم الدینہ. جب جمع سے ہو تو پھر تو ہلمو ہو سکتا ہے، عربی میں وہ بھی ہے ایک ڈائلیکٹ، لیکن قرآن نے اس کو نہیں استعمال کیا. قرآن نے اس ڈائلیکٹ کو لیا ہے جہاں اس سیغہ کا صرف ایک ہی سیغہ بولتے ہیں اس فعل کا. تو ہلم الینا، تم ہمارے پاس آؤ. ولا یاتون الباسا، اور وہ نہیں آتے سختی کی طرف. اور یہاں الباس سے مراد ہے جنگ، لفظی معنی سختی کا ہوتا ہے، پھر جنگ مراد لیا جاتا ہے. عطا یاتی آنا، ولا یاتون الباسا، اور جنگ میں نہیں آتے. الا قلیلن، مگر تھوڑے. اب یہ قلیلن یا تو کہیں الا عددن قلیلن، یا الا اتیانن قلیلن، تھوڑی دیر کے لیے، یا الا زمنن قلیلن، جو بھی مان لے، تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، یا ان میں سے تھوڑا عدد ہے، گنتی تھوڑی ہے جو آتے ہیں جنگ میں، یا تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں. کیونکہ یہ جو جنگ خندق تھی، یہ بالکل ایک 24 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، لوگوں کو سونے کو بھی وقت نہیں ملتا تھا. رات دن خندق تو کھود لی گئی تھی، لیکن ڈیفینس ہی تھی نا، بے فکر ہو کے سو تو نہیں سکتے تھے، وہ تو پہرہ دینا پڑتا تھا. ورنہ دشمن کے ہزاروں آدمی ہیں جناب، انہیں 15 منٹ مل جائیں تو ساری خندق آنن فانن پاٹ کے اندر آ جائے. اتنی تھی کہ دور سے مقابلہ تیر سے بھی ہو سکتا تھا. یعنی اگر وہ خندق پاٹنے لگے یا کہیں کسی جگہ سے عبور کرنے کی کوشش کرے تو روکنا پڑتا تھا. صرف یہ ہے کہ ڈیفینس ضرور تھی، اور ایسا ہوا بھی ہے. وہ عبدالبد کا واقعہ نا، اس نے پھڑانگنے کی کوشش بھی کی تھی، پھر بھاگ گیا. تو بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوا کہ رات کو جو پہرہ دیتے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی مسلمانوں کی، آپس میں غلط فہمی سے ایک دوسرے پر، اور شاید ایک دو آدمی شہید بھی ہوئے، اپنے ہی سمجھا کہ شاید دشمن کراس کر آیا. تو اس صورت میں وہ تھا کہ وہ کم ہی حصہ لیتے ہیں اس جنگ میں. اشحتن علیکم، اشح شحیح کی جمع ہے، شحیح شین حے حے مادہ. یہ شاید پہلے لفظ ممیو کا شح نفسی ہی آیا ہے، وأحضرت الأنفس الشح، ہاں یہ تو پہلے آ چکا ہے. شح میں نے بخل بھی ہوتا ہے، تنگ دلی بھی، اور شحیح بخیل کو کہتے ہیں، اور اشح اس کی جمع ہے، اور نسب آئی ہے ہوتے ہوئے، بخیل ہوتے ہوئے تم پر، یعنی تمہارے بارے میں ان کا دل نہیں چاہتا کہ ان کو کوئی بھلائی پہنچے یا نفع پہنچے یا کچھ، اس سینس میں آیا. اشحتن علیکم، تمہارے بارے میں تو وہ ان کے دل گویا کہ بند ہی ہونے والے. شحی فعیل ان کا وزن، شین ہے ہے مضاف ہے نا، فعیل ان کے وزن پہ آئے گا شحیح، اور اس کی جمع اشحتن، اور نصب آئی ہے حال ہونے کی وجہ سے. شقی ہوتے ہوئے تم پر، بخیل ہوتے ہوئے. اردو والوں نے کیا کیا اس کا؟ رضا صاحب نے کیا کیا جی اس کا ترجمہ ذرا؟ شحتن، کیونکہ آگے بھی اشحتن کا لفظ آ رہا ہے.
تمہاری مدد میں
گئی کرتے ہیں، تمہاری مدد میں. یہ تو اردو کا کوئی وہ محاورہ ہے جو عربی سے بھی مشکل ہے. نہیں نہیں، کئی کئی ہیں، بچلنا وغیرہ. یہ جو مولانا شبیر احمد عثمانی کے حاشیے والا شیخ الہند کا ترجمہ، اس میں بھی بعض اردو لفظ ایسے آئے ہیں کہ ہاں. بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں اردو کے دیہات کا محاورہ اس طرح سے ہو، ہمیں تو وہ مشکل نظر آتا ہے. اچھا، انہوں نے کیا کیا؟
یہ فتح الخان نے گئی، اور تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں.
بس وہی بخل والا لفظ سیدھا ترجمہ لیا. مطلب یہ کہ چاہتے نہیں کہ تمہاری مدد کریں یا تم کو کوئی بھلائی ہوتی تمہارے ساتھ دیکھے. ان میں نے بخل. فإذا جاء الخوف, پھر جس وقت آیا وہ خوف یعنی دشمن آ گیا سر پر, رأيتهم ينظرون إليك, تو دیکھے گا ان کو, رأيتهم دیکھے گا تو ان کو, ينظرون إليك وہ تیری طرف دیکھتے ہیں. یہ ينظرون بھی حال ہو سکتا ہے, رأيتهم ناظرين إليك, اور ينظرون کا پھر آگے مزید حال آ گیا, تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. دار يدور میں نے گھومنا, دائرہ اسی سے نکلا ہے. تدور آئینہم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں, کالذی اس آدمی کی مانند, یغشا علیہ من الموت جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو. غشیہ کا آپ نے پڑھا تھا یہ فعل مجہول استعمال ہوتا ہے, غشیہ علیہ کا لفظی میں نے کہا نا وہ اس نے اس کو ڈھانپ دیا, لیکن اگر یہ مجہول ہو غشیہ علیہ تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ بے ہوش ہو گیا. پڑھا تھا آپ نے چوتھے حصے میں یہ جو چار پانچ فعل پڑھے تھے جو مجہول استعمال ہوتے ہیں, زوکے ماں خوشی یا ولیا وغیرہ میں, ان کا استعمال ہی عربی میں پیسے وائس میں ہی ہوتا ہے, جنہ وغیرہ. تو یغشا علیہ جو بے ہوش ہو جاتا ہے, غشیہ علیہ کی بجائے غشیہ علیہ اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے. یوں لفظی ترجمہ تو کریں تو بنے گا یغشا علیہ من الموت, اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے موت سے, اور یا کہیں جو بے ہوش ہو گیا ہے موت کی وجہ سے یا بے ہوش ہو رہا ہے. اب ان کی آنکھیں گھومتی ہیں اس آدمی کی مانند جو موت سے بے ہوش ہو رہا ہے. آدمی نہیں گھوم رہا ہوتا بلکہ جیسے جس پر موت آ رہی ہو اس کی آنکھیں جیسے گھومتی ہیں, آنکھوں میں گھبراہٹ یا وہ چیز پیدا ہو گئی. تو گویا کہ تدور اعینہم کا دوران الذی, اس کا مصدر ہوتا ہے نا دوران, تو اس آدمی کے گھومنے کی مانند آنکھوں کی جس پہ موت طاری ہو گئی ہو, گویا کہ وہ تو ان کو موت نظر آتی ہے, اب جنگ آ گئی ہے سامنے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, پھر جب خوف چلا جائے گا, اذا شرطیہ کی وجہ سے یہ چلا جاتا ہے, سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, تو وہ تم پر زبان درازی کریں گے. یہ تو ترجمہ ہے, اصل میں سلق یا سلیکو یا سلوکو ورب, یاد رکھیے یہ سین جو ہے وہ نہیں ہے جو مضارع پر داخل ہوتا ہے صوفہ کے معنی دینے کے لیے, یہ اصل مادہ ہی سین لام قاف ہے. سلق غالباً یا سلیکو ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر سخت زبان دراز کرنا, زبان سے کاٹنا, اور کسی چیز سے کاٹنے کے معنی میں بھی شاید آتا ہو لیکن زبان سے کاٹنا کسی کو بہت یعنی کڑوی اور تانے والی باتیں کرنا یا عجیب عجیب طریقے پر تنگ کرنا, تو اس میں ہے سلقوکم تم پر. اب ترجمہ اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ زبانیں چلائیں گے, پھر آگے لفظ بھی ہے بے السنتن حیدادن, یعنی تم کو زخمی کریں گے ایک طرح سے تیز زبانوں کے ساتھ. سلقو کا ترجمہ زخمی کرنا کیا ہے,
زبان راضی کیا, تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں
تانے دینا بھی لفظی معنی تو نہیں بنتا, مراد ٹھیک ہے. اور کیا زبان لمبی کریں گے زبانوں کے ساتھ, پھر وہ بات عجیب سی بن جاتی ہے نا.
تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں گے,
بس پھر وہ زبان درازی معنی ہو سکتا ہے. اصل معنی تو آگے لفظ بھی آ گیا نا, السنتن حدادن, حداد جمع ہے حدید کی, حدید معنی ہوتا ہے شارپ تیز, یہ نظر کے لیے بھی لفظ آتا ہے تیز نظر, اس کے لیے بھی شارپ آتا ہے لفظ, شارپ انگریزی میں بھی شاید آتا ہو نہیں کہہ سکتے, لیکن عربی میں حدید لوہے چاقو چھری وغیرہ کے لیے بھی یہی لفظ آئے گا حدید تیز, اور حدید میں لوہا بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا, لیکن حدید میں تیز بھی ہوتا ہے. قرآن میں آیا نا بسر و کل یوم حدید, آج تیری نظر تیز ہے, تو اس حدید کی جمع ہے حداد, جیسے شحیح کی جمع تھی, شحیح کی جمع تو اشہا ہے شہا نہیں ہے, تو السنتن حدادن, السنہ ہے جمع مکسر اور حداد بھی جمع مکسر, اس کی صفت آ گئی, حدیدت کہنے کی ضرورت نہ رہی. تو وہ تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں کاٹیں گے, یا پھر ترجمہ وہی کریں زبان درازی کریں گے, تو ان پہ زبانیں چلائیں گے مختلف باتیں بنائیں گے. اشحتن علی الخیر, پھر دوبارہ آیا بخیل ہوتے ہوئے بھلائی پر, اور بلائی سے مراد یہاں مفسرین مال لیتے ہیں، پیسے ویسے نہ دینے کی شاید بات کا معنی ہو یہ، لیکن ویسے بھی جمع جنرل لے تو اشحتن علی الخیر، بھلائی پر بخیل ہوتے ہوئے، یعنی بھلائی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی ہو، یہ تو اس کا مفہوم بنتا ہے، تبانے چلائیں گے، اور خیر سے مراد مسلمانوں کی بھلائی ہو سکتی ہے، اس پر بخل ہوتی ہے کہ انہیں کوئی بھلائی نہ پہنچے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی نہیں تھے۔ لم یؤمنوا کا یہاں دیکھیں جو اصل سگنیفیکینس ہے، وہ ماضی ہے نا منفی، تو وہ ایمان نہ لائے کی بجائے نہیں، ہم نے شروع میں بتایا تھا جب لم کا بتایا تھا کہ ما آمنا اور لم یؤمن میں یہ فرق ہوتا ہے، ما آمنا وہ ایمان نہ لایا، یہ صرف سادہ نیگیٹو ہے، اور لم یؤمن میں اس کو کہتے ہیں نفی جہد، اس کا معنی صحیح بنتا ہے ایمان لایا ہی نہیں، جو اردو میں ان دونوں فکروں میں فرق ہے وہ ہے ان میں، لم یؤمنوا یہ ایمان لائے ہی نہیں تھے جو مسلمانوں میں شامل ہو کے یہ کرتے رہے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، پس اللہ نے برباد کر دی ان کے اعمال، یعنی اگر وہ کوئی نیکی سمجھتے تھے وہ مراد ہے، احبط یحبط ضبط کرنا برباد کرنا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ پر آسان ہے کہ ان کے اعمال برباد کر دے یا انہیں سزا دے وغیرہ۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ سمجھتے ہیں گروہوں کو کہ وہ گئے ہی نہیں، یحسبون کا فاعل تو ہیں یہی منافقین وغیرہ، وہ سمجھتے ہیں الاحزاب احزاب کو، اور لم یذهبوا دوسرا مفعول ہے یعنی غیر ذاہبین، حسبہ کے دو مفعول آتے ہیں نا، حسب تو زیدن عالمن پڑھا ہے آپ نے، تو پہلا مفعول تو ہوا الاحزاب، دوسرا ہوا یہ لم یذهبوا، وہ سمجھتے ہیں احزاب کو لم یذهبوا گئے ہی نہیں، حالانکہ لشکر چلے گئے تھے، دوسرے دن وہ خبریں وبریں پوچھتے پھرتے ہوں گے کہ آج صبح تو دیکھتے تھے کہ آج مسلمان ہیں زندہ یا مٹ چکے ہیں، تو وہ تو بھاگ گئے تھے، تو یہ باور نہیں کرتے تھے کہ یہ کیسے ہوا کہ وہ خود بخود بھاگ گئے، خود ہی چلے گئے، اور وجہ وہ ہوئی ہوئی تھی ان کے جانے کی۔ یہاں ضمناً ایک واقعہ یاد آتا ہے، بات چیتیں بڑی عجیب ہیں اس جنگ احزاب کی، قرآن کریم کی اس آیت سے متعلق، یعنی تعلق جنگ احزاب کا ہے کہ جب یہ محاصرہ ذرا لمبا ہوا نا، وہ تو لائے تھے ان لوگوں کو کرایہ ورایہ دے کے پیسے کے لالچ میں، اور یہ کہ پھر مدینہ لوٹ لیں گے، عورتیں اٹھا لے جانا اور مال بھی ہوگا، تو اس بات کے لیے تو عرب تیار ہو جاتے تھے غطفان وغیرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی حربہ آزمایا، بعض آدمیوں کے ذریعے سے ان قبائل والوں سے یہ بات کرنا چاہیے کہ چلیے ہم سے مدینے کی کھجوروں کا آدھی فصل لے لیں اور ان کا ساتھ چھوڑ دیں، قریش اور یہودیوں، وہ غطفان وغیرہ کا کے جو قبیلے تھے وہ تو آئے پیسے کے لالچ سے تھے، ان کا اور تو کوئی خاص تو نہیں تھا دشمنی، یہودیوں کی ذاتی دشمنی تھی، قریش کی ذاتی بن گئی تھی، وہ قبائل تو آئے تھے بس، جیسے آج کل یہاں ہے یورپ والے بھرتی ہو جاتے ہیں، افریقہ والے کیوبا والے بھرتی ہو جاتے ہیں، لے جاؤ جی جہاں لڑانا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کرنا چاہیے، لیکن اور شاید کوئی آدمی بھیجا بھی، کوئی ابتدائی بات ہوئی تھی، ممکن ہے ان کو جدا کے، اور وہ 10-12 ہزار تو بھول تھے یا کتنے تھے، وہ چلے جاتے تو وہ بھی ایک ڈیمورلائزیشن ہو جاتی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا پہلے، کیونکہ کھجوریں تو انصار کی تھی، مہاجرین تو باہر سے آئے تھے، ان سے پھر ایک مجلس سے مشورت ہوئی، اور اس میں کہا کہ یہ ہمارا خیال ہے کہ یوں کر دیں اور ان کو توڑ لیں، وہ ان سے ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ ادھر بھی تو اندر آخر محاصرے میں نہ کوئی باہر سے کھانے کی چیز آ رہی تھی، نہ جو کوئی سٹاف تھے وہی پڑے تھے، بیوی بچوں کو سارے مسلمانوں کو ایک قلعے میں بند کر دیا تھا، کہ یہ ان مسلمانوں کے گھر بھی غیر محفوظ تھے پچھلے یہودیوں وغیرہ سے، تو اس وقت جو باتیں ہوئیں، بعض انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسے ویسے موقع بہت سے ہیں جبکہ یہ سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، خیر باقی کے اس وقت تفصیل نہیں ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ یہ آپ کو اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، اور یہ میری ذہن میں ایک تدبیر آئی ہے، انہوں نے کہا پھر ہم نہیں مانتے، اور بخدا ہم نے تو جہالت جاہل، دیکھیے یہ جو سٹی اسٹیٹس ہوتی تھی نا یورپ میں بھی، وینس وغیرہ میں یہی ہوا ہے، سٹی اسٹیٹس چھوٹی ریاستیں ہوتی تھیں، وہ اپنے بچاؤ کے لیے ارد گرد جنگل میں لوگ رہتے ہیں، کبھی حملہ کر دیں شہریوں پر، نہ پولیس نہ فوج، تو وہ پولیس فوج ان کی یہ ہوتی تھی کہ ارد گرد کے ان کو پٹھانوں کی طرح وہ دیتے تھے کہ اچھا بھائی سالانہ 2000 روپیہ تم لے لیا کرنا اور ہمارے شہر پہ حملہ نہ کرنا، یہی ڈیفینس ہوتی تھی شہروں میں پرانے سٹی اسٹیٹس میں، تو انہوں نے کہا ہم نے زمانہ جاہلیت میں ان موذیوں کو ایک پیسہ نہیں کبھی دیا اور اب ہم مسلمان ہوتے ہوئے ان کو کھجوریں دیں، ہم لڑیں گے آخر تک، اور بالکل ایک پیسہ دے کے ایک کھجور بھی نہیں دینی ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ضمناً اس میں آتا ہے کہ اس طرح سے مسلمان ڈٹے ہوئے تھے اس وقت، اور پھر اللہ نے ان کو بکھیرا بھی اسی طرح سے، تنگ اسی وجہ سے آ گئے کہ عربوں کی جنگ اس طرح سے نہیں ہوتی۔ یہ وہی کہتے تھے کہ یہ کیا انہوں نے طریقہ نکالا ہے، حضرت سلمان فارسی نے یہ بتایا تھا کہ خندق کھودی جائے، عرب میں یہ انپریسیڈنٹڈ چیز تھی، اس طرح بھی دفاع ہوتا ہے بھلا؟ اور پھر ان کے حملے بھی یہ ہوتے تھے، پچھلی رات کسی پہ حملہ کیا، لوٹا اور مارا اور گئے آنن فانن۔ یہ لمبی جنگ جو دن لے جائے ہفتے، اس کا تو انہیں کبھی تجربہ اور خیال بھی نہیں تھا کہ یہ کیا مصیبت ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اندرون مدینہ والوں کے لیے بھی یہ نئی مصیبت تھی، اس وجہ سے وہ یہاں انہوں نے کہا کہ یحزبون الاحزاب لم یحزبوا، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ دشمن صبح چلا گیا، کیونکہ خندق اور شہر کے درمیان کافی فاصلہ تھا، غالباً جبل الصلہ سے ادھر تھی، دو میل فاصلہ تو بنتا ہے قدر۔ وَإِيَّعْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آئیں لشکر، احزاب ہوئی حزب کی جمع ہے جس کے مناسبت سے سورت کا نام بھی احزاب آیا ہے، نہیں ہے بلکہ اس کی اصل سچویشن کے بارے میں خاصے اختلافات ہیں جو مدینہ کی تاریخیں ہم نے پڑھی ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے کہ علی حافظ نے نقشہ دیا اور طرح سے، احمد باشمیل نے کچھ اور طرح سے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی لکھا، غالباً اس کے اب کوئی نشانات نہیں ہیں، بالکل مٹ مٹا چکے ہیں 1200-1300 برس میں، وہ بارشیں بھی ہوتی رہیں، بند ہو گئی وہ جگہ ساری۔ بس اندازہ ہے کیونکہ تاریخوں میں جو آتا ہے نا، فلاں سے فلاں جگہ تھی، اور اس کا ایک حصہ ادھر بھی تھا، کہ جب مسلمانوں کو خندق کھودتے دیکھا نا بعض لوگوں نے، تو مدینہ کے جنوب مشرق میں جو لوگ رہتے تھے ان کا تھوڑا سا حصہ تھا جو اس طرح سے خطرناک تھا، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے خود بھی کچھ خندق کھود لی تھی، ان کو کھودتے دیکھا۔ تو یہ نئی چیز تھی، سلمان فارسی کے مشورے سے یہ ہوئی تھی کہ بھائی کیسے بچاؤ کیا جائے۔
سر وہ گیٹ اس لیے کہ مسلمانوں نے یہ نہیں سوچا آگے اس کو محفوظ کر کے رکھیں، بعد میں ہماری جو آنے والی
نہیں، وہ تو کوئی نہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اصل میں مسلمان ریلک ورشپر رہا ہی نہیں کبھی، بات تو یہ ہے، قرآن مجید نہیں رکھے کہ بھئی یہ تو حضرت عثمان والا ہے جی، سنبھال کے رکھو، یہ وہ ہے وہ، انہوں وہ یوٹیلیٹیرین تھے، ٹھیک ہے قرآن مجید جب پڑھنے کے قابل نہیں رہا، احترام سے دفن کر دو، جلا دو، جو کچھ کر دو، اس کو کیا سنبھال کے رکھنا
ہے۔ لگتا ہے وہ ہو رہا ہے
کیا،
عثمان میں یہ خاصیت پیدا ہو رہی
ہے اب تو، خیر ماشاءاللہ بہت کچھ ہو گئی ہے نا، اب تو ہو گئی ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے، جو خوبصورت لکھے گئے بادشاہوں کے لیے، عجیب بات ہے، وہ تلاوت کے لیے شاید لکھے ہی نہیں گئے تھے یا کیا ہونا تھا، وہ پہنچ چکے ہیں سارے ان لوگوں کے کلیکشنز میں، کوئی چسٹر بیٹی پہنچا، کوئی پیرس میں پہنچا، ببلی تھے کا کیا ہے ان کا، اور لندن وغیرہ میں سارے قرآن مجید تو ہمارے وہاں ہیں۔ اس کو ریال میں جو ہمارا ایک سب سے بڑا کتب خانہ، یعنی وہاں پورا کا پورا، وہ وہاں اندلس کا کوئی بادشاہ تھا، اس نے ایک ہوائی جہاز نہیں، وہ سمندری جہاز، وہ سارا بھرا قرآن مجید اور کتابوں کا، کہ یہ تو میں افریقہ لے جاؤں۔ تو پائریٹس تھے، انہوں نے حملہ کیا، سارا جہاز لے گئے، اندر سے دیکھا تو کتابیں انہوں نے جا کے وہ اپنے پادریوں کو دے دی، وہ اس وقت پادری تھے تو اندھے ہو رہے، لیکن انہوں نے وہ سنبھال کے رکھا۔ اسکوریال میں ایک مونیسٹری ہے اسپین میں، اس میں جناب وہ بہترین کتب خانہ قلمی کتابوں کا جو ہے اس میں ہے۔ یہ جو لندن میں ورلڈ آف اسلام فیسٹیول کی جو نمائش ہوئی تھی، اور اس میں جو مختلف نسخے قرآن کے رکھے گئے تھے، جو وہ اسکوریال والا نسخہ ہے، خوبصورتی میں اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے واقعی۔ اسپین میں ہے نا، وہ تو افریقہ لا رہے تھے نا میڈیٹرینین سے، راستے میں وہ قزاقوں نے پکڑا، وہ بھی ادھر قزاق بھی بعض ہوتے ہیں، ہمارے استاد تھے پروفیسر ڈاکٹر شیخ عنایت اللہ مرحوم، عربی کے استاد تھے، تو یہاں جیڑ روڈ پہ ان کی کوٹھی ہے، ان کی لائبریری ذاتی بہت اچھی تھی۔ باقی انڈیویجولز کی لائبریری میں میرے خیال میں ایک نوری صاحب نے بھی اچھی لائبریری اب بنا لی ہے، لیکن مستشرقین کی بعض نادر چیزیں تھیں ڈاکٹر صاحب مرحوم کی لائبریری میں۔ ایک کمرہ تھا بڑا، سارا سجایا ہوا تھا انہوں نے، ایسے مہمانوں کو بھی وہیں بٹھاتے تھے۔ مارجن آپ کے ایسے بازاؤ چور آئے، ٹرک لے کے آئے، اور ڈاکٹر صاحب کی ساری کتابیں ہی ٹرک میں ڈال کے لے گئے، الماری تھوڑی، پھر وہ بعد میں برآمد ہو گئی تھی کتاب، لیکن وہ ڈاکٹر پتہ نہیں انہیں کیا شہرت تھی معلوم۔ اور اگر آئیں لشکر، یعنی جب آتے ہیں اور وہ یودو، تو وہ چاہیں گے ان کی وجہ سے، یودو نہ کا نون گرا، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش کے وہ ہوتے جنگل میں رہنے والے عربیوں کے درمیان. بدا یبدو بے دال واو مادہ ہے جس کے معنی ظاہر ہونا بھی ہوتا ہے، آپ نے پڑھا. بالکل یہی نصر ینصروں سے اس کے کئی معنی آتے ہیں اور وہ معنوں کا فرق مصدر سے ظاہر ہوتا ہے. مثلا بدا یبدو بدا ان معنی ہوگا ظاہر ہونا، اور بدا یبدو بدون و بداوتن کا معنی ہے جنگل میں رہنا، اور اسی سے لفظ بنا ہے بدوی. یعنی کہیں گے بدا یبدو بداوتن فسار بدویین، وہ جنگل میں رہا اور بدوی ہو گیا. تو اس فعل سے اسم فاعل بنے گا بادن، بدا یبدو قازن کی طرح جنگل میں رہنے والا. اس کی جمع بنے گی بادونا، باد یونا کا بادونا یا باد وونا کا بادونا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جنگل میں رہنے والے، اور فل آراب جنگلیوں میں. آراب خود جمع کا صیغہ ہے، ایک کو کہتے ہیں آرابیون، اور مجموعی طور پر آراب کا لفظ بولا جاتا ہے عرب کے صحراؤں میں رہنے والے بدویوں کے لیے. بدو بھی انہیں کہتے ہیں، بدویین بھی کہتے ہیں، اور العراب بھی. یاد رکھیے اعراب اور لفظ ہے جو آپ نے پڑھا ہے، یہ آراب ہے، اس کے معنی ہیں عربز آف دی ڈیزرٹ. تو وہ عربیوں میں رہے، وہاں جنگلیوں میں یوں کہہ لیجئے. وہ چاہتے ہیں کہ جنگل میں رہنے والے ہوتے جنگلیوں میں ہی رہتے. یس الون ان امبا اکم حال ہوگا اس حالت میں ہوتے کہ وہ تمہاری خبریں دریافت کرتے رہتے. یس الون ان بارے میں، امبا نبا ان کی جمع ہے، تمہاری خبروں کے بارے میں وہاں جنگل میں بیٹھ کے دریافت کرتے کہ اب کیا ہوا جی، آج کی تازہ خبر کیا ہے مسلمانوں کے بارے میں. تو یہاں نہ ہوتے یہ لشکروں کے آنے پر، تو وہ یہ چاہتے ہیں کاش ہم یہاں نہ ہوتے. ولو کانو فیکم، اور اگر وہ ہوتے بھی تمہارے درمیان، یعنی وہ منافقین، ما قاتلوا الا قلیلا، تو نہ لڑتے مگر کم. ہونا نہ ہونا برابر تھا، انہوں نے دفاع میں تو کوئی حصہ نہیں لیا. یہاں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے تھا یا ہے، اس وقت کے لیے تو تھا کر سکتے ہیں، اور آیت دائمی ابدی ہے، اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنۃ مبتدا مؤخر ہو گیا ہے. یعنی وہ لکم آیا نا پہلے، جار مجرور آ گیا نا پہلے، لکم اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ، فی رسول اللہ متعلق خبر ہے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اسوہ کا مادہ الف سین واو ہی ہے، اسا یاسو، اس کے ایک معنی کسی کو تسلی دینے کے بھی ہوتے ہیں، اور غم میں یعنی تسلی دینا. تأسی سے باب تفاعل میں آتا ہے، اور اسا یاسی کیف آسا علی قوم کافرین میں بھی آیا تھا کہ میں کیسے غم کروں کافروں پر. وہ یاسو کیف آسا نہیں، وہ اسی یا آسا پھر بنتا ہے نا، یعنی ہے مادہ واوی لیکن رضیہ کی طرح اگر سمے سے آئے نا تو پھر اسی یا آسا بن جاتا ہے. یاسا کا بنے گا آسا، وہ آیا تھا نا کیف آسا علی قوم کافرین، میں کیسے غم کروں کافروں پر. تو آسا یاسو کہ میں نے بھی تسلی دینا، تعزیت کرنا، یہ ہوتا ہے. ایک معنی میں یہ بنتا ہے کہ تمہارے لیے ایک بڑی اچھی تسلی کی چیز تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک لفظ اسوہ کا معنی نمونہ بھی ہوتا ہے، قدوہ، جس کی پیروی کی جائے. یہ بھی یہ الگ لفظ ہے، گویا کہ ایک طرح کا اس میں جامد ہے، یعنی مشتق نہیں ہے کسی طریقے پر، لیکن جو اس میں جامد ہوتا ہے اس کو اپنے ثلاثی جو فعل ہوتا ہے اس کے معنوں سے کچھ نہ کچھ نسبت ہوتی ہے. اس لیے اگر یہ بنے کہ رسول کی ذات میں تمہارے لیے ایک بڑی تسلی تھی، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، یہی ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اب تو یہی ہوگا ان لوگوں کے لیے حضور کی ذات میں اس وقت جتنی گھبراہٹ تھی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن تھی وہ تو اس چٹان والے واقعے سے ظاہر ہے. اور پھر یہ ہے کہ اتنی مصیبت میں اللہ اکبر، تو پتہ نہیں ہم تو مصیبت میں بھی ہوں تو الٹا ایمان سے نکلنے لگتے ہیں. کل میں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اندھیری رات، اور یہ موسم سردیوں کا تھا، تیز ہوا چڑھ رہی تھی اور آپ خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ایک آدمی کو بھیجتے ہیں جا کے حالات معلوم کر رہا، وہ خبر تین گھنٹے لگا کے آتا ہے، واپس آتا ہے دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اسی طرح سے نفلوں میں لگے ہوئے، سارا لشکر جو ہے وہ دب کے پڑے ہیں ٹھنڈی ہوا میں، بیچاروں کا پہرہ دینے کو جی نہیں چاہتا کہ باہر اس ہوا میں کیسے نکلے. تو اور وہ خیمہ اس نے کہا کہ اتنا نہیں تھا کہ ہوا کو بھی روک رہا، صرف ایک کمبل آپ کے اوپر تھا اور کھڑے. میں کہتا ہوں کہ ہیٹر بھی ہو تب بھی 3 گھنٹے رات کو کھڑا ہونا نماز میں. یہ تو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر یہی آتا ہے نا کہ جب بھی آپ پہ کوئی تکلیف آتی تھی تو آپ نماز شروع کر دیتے ہیں.
جلدی سمجھ میں کہ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے،
یہ ترجمہ مفہوم کے لحاظ سے ہوگا. تمہارے لیے پیغمبر کی ذات اسوہ حسنہ ہے، یہ ہے لفظی ترجمہ. اسوہ کی صفت تو آ گئی نا حسنہ. اب اسوہ کے معنی کیا ہے؟ اسوہ کے ایک معنی تو کیے گئے ڈکشنریوں میں قدوہ، یعنی نمونہ جس کی پیروی کی جائے، جس کو ماڈل اور نمونہ بنایا جائے، ایک معنی تو یہ ہے. اور اب ہم یہی معنی. دوسرا ہے تسلی اور غم میں، ایک غم میں کنسولیشن کی ایک وجہ، کہ تمہارے لیے وہ ایک ذریعہ تسلی تھے اس جنگ میں کہ تم گھبرا رہے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے گھبرانے کے وہ ان کے لیے بھی ذریعہ تسلی تھے. اس لحاظ سے یہ معنی بھی غلط نہیں ہے. لیکن اب ہم اس کا معنی اسوہ و حسنہ وہ قدوہ کے معنوں میں لیتے ہیں اور وہ درست ہے. پیروی کرنا ان معنوں میں ہے جب قدوہ کا معنی کیا جائے.
کون سے زیادہ یہی بنتا
ہے؟ اگر کانا کو دیکھے نا اس وقت کے حساب سے، تو تمہارے لیے رسول میں ایک بڑی تسلی کی بات تھی، اچھی تسلی، کہ وہ تمہارے لیے ذریعہ تسلی بن رہے تھے. جنگ عذاب کے لحاظ سے تو یہ معنی بالکل ٹھیک بنتا ہے. اور اگر جنرل ہے کہ اس میں آپ کے ذات کا نمونہ تھے ان کے لیے، تو وہ اس وقت کے لیے بھی اور آج بھی ہے. نمونے کا معنی تو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. پھر آگے ہے لمن کان یرج اللہ، یہ بدل آیا ہے پہلے لقوم کا، تمہارے لیے تھا، اور لمن کان یرج اللہ والیوم الآخر، سب ہر اس شخص کے لیے رسول اسوہ حسنہ ہے جو کہ اللہ کی امید کرتا ہے. رجا یارجو امید کرنا، یعنی اس سے ملنے کی امید کرتا. ویسے رجا یارجو کے معنی میں عموماً آتا تو امید کے معنی میں، لیکن بعض ناوی کہتے ہیں کہ اس میں خوف کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی وہ جسے رجا اور خوف کہا گیا ہے کہ دونوں ہیں. تو اللہ سے جو یا امید کرتا ہے ثواب کی یا اس سے ملنے کی، ور یوم الآخرہ، اور جو کہ یوم آخر کی رجا رکھتا ہے، اسے امید ہے کہ یہ آئے گا یا نہیں، یا اس کے اجر کی امید کرتا ہے، کیونکہ وہ تو ایمان کی بات ہے. لہذا یہاں ثواب اللہ ہے، ثواب الیوم الآخر، امید تو اسی کی ہو سکتی ہے نا. وذکر اللہ کثیرا، اور جو کہ اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے، جس نے یاد کیا اللہ کو کثیرن سے پہلے ذکرن کثیرن، یہ بھی معذوف ہے نا. تو اس لحاظ سے کہ جو بھی آخرت کے ثواب کا طالب ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول کے لیے بڑا نمونہ ہے. اور پہلا لقم آیا ہے، پھر یہ لے آیا، ایک طرح سے دونوں معنوں کی گنجائش ہو گئی ہے. وہ لقم تو ان کے لیے جو جنگ عذاب میں حصہ لے رہے تھے، اور لمن کان یرج اللہ ہے اسی کا بدل، ہاں جی پورا بدل آیا اس کا اعادہ یار کے ساتھ. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اور جب دیکھا مومنوں نے احزاب کو، یعنی دیکھا کہ لشکر آ گئے ہیں، 12-14 ہزار کی اس زمانے کے لحاظ سے بڑی گنتی تھی جو وہ آدمی آئے تھے لائے تھے. اور احزاب اسے اس سارے کو ایک لشکر اس لیے نہیں کہا گیا کہ اچھا، یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ کافروں کی کوئی متحدہ کمانڈ نہیں تھی. عجیب بات یہ ہے، قریش کا اپنا کمانڈر ہے، یہودیوں کا اپنا ہے، اس قبیلے کا اپنا ہے، اس کا اپنا، اور اوپر کوئی ایک کمانڈ نہیں کہ سارا ان سب کو کنٹرول کرنے والا ہو. یعنی ایک طرح کی متحدہ کمانڈ بھی نہیں تھی، اپنا اپنا وہی انڈیویجولزم تھا. مسلمانوں کی تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے بھی تو کم تھے، کمزور تھے، جو کوئی تھا، یہ تو تھا کہ کمانڈ تو ایک تھی، اور اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو ان کو احزاب کہا گیا ہے کہ وہ گروہ آئے تھے مختلف، یعنی ہاں ان کو کہیں جنود ان کو اور کہیں احزاب ان، ایک لشکر بھی ایک لحاظ سے نہیں تھا، ملے جلے تھے. اس لیے اس کا نام ہی قرآن نے احزاب ہی کہا ہے. مومنوں نے جب ان احزاب کو، ان لشکروں کو دیکھا جو دشمن کے آئے، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، انہوں نے کہا یہی ہے وہ چیز جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ دشمن آنے والا اور اس سے مقابلہ ہوگا. یہ تو میرے خیال میں 2 ہفتے لگے تھے خندق کو کھودنے میں، جب آپ کو اطلاعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تھا نا، جسے جاسوسی کا کہے، بہت مکمل تھا. پہلے دور سے خبر ہوتی تھی. وہ ہمارا ایک بے وقوف شاگرد تھا، اس نے یہ ٹاپک تو لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ٹاپک ہے، آدر صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جاسوسی یا مخبری. تو پھر اسے کہیں وظیفہ مل گیا، وہ ولایت چلا گیا، وہاں اس نے اس ٹاپک پہ پی ایچ ڈی کیا، سلیمان اظہر، جس کا واقعہ آپ نے پچھلے دنوں پڑھا. وہاں مستشرق استاد ہوتے ہیں، وہ تو عجیب ہی باتیں کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ ہولی پروفٹ مت لکھو، یہ بایس ہے، ریسرچ جو ہے وہ وداؤٹ بایس ہونی چاہیے، ہاں جی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس نے کہیں اس میں ایسی باتیں لکھ دی شاید ایگزامینر کو خوش کرنے کے لیے یا کیا. بہرحال پی ایچ ڈی کر کے آیا، بہاول پور میں لگا ہوا تھا، خرابیاں تو اس میں کچھ اور بھی تھی لڑکے میں. وہ تھیسس اس کا، اس کو لے ڈوبا، برطرف کر دیا گیا کیس بنا کے اس کا. ہاں تو وہ مجھے اس سے یاد آتا ہے، پتہ نہیں اب کیا کرتا ہے. بہرحال تو آپ کو پتہ چل گیا تھا، اس لیے تو وہ پہلے ہی کر لیا، ورنہ دشمن سر پہ آتا تو پھر خندق کھودنے کا کام موقع مل سکتا تھا. یہ 12-14 دن مل گئے تھے اس میں کہ دشمن اکٹھا ہو رہا، اور پھر مدینہ سے اور شمال سے آنے وانے میں بھی تو دیر لگتی ہے نا آدمیوں کو. ہاں جی، مسلمانوں کی تعداد تو جو کوئی اس وقت مدینہ میں تھے سارے ہی انوالو تھے، تعداد باقی جو ادھر کام کر رہے تھے تقریباً میرے خیال میں ہر کام کرنے والا قابل مسلمان ادھر ہی تھا، تعداد کا مجھے نہیں ذہن میں کتنے تھے، لکھی ہوگی. اب جنگی نقطہ نظر سے بہت اچھی کتابیں لکھی گئی. ہمارے ہاں تو ایک جنرل اکبر خان نے یہاں لکھی تھی کوئی حدیث دفاع کے نام سے، ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب بیٹل فیلڈز آف پروفیٹ محمد، وہ سب سے اچھی کتاب تھی، اردو اور انگریزی میں اس کے ترجمے ملتے ہیں. بعد میں جو کتابیں آئی ہیں، ایک تھے وزیر دفاع عراق کے محمود شید خطاب، انہوں نے الرسول القائد کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں بھی نقشے اور باقاعدہ فوجی حساب سے کہ دشمن کی طاقت اپنی طاقت یہ وہ اس طرح سے وہ انہوں نے کیا. اور اب میرے خیال میں وہ عراق والے کا کسی نے ترجمہ کر دیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے. بہرحال ہم نے اس زمانے میں خریدی تھی وہ کتاب، تو اس سے یہ نقشوں کے لحاظ سے تلاش کی کتاب اچھی ہے. پتہ نہیں یہ کوئی جنرل اکبر خان تھے، پھر اس سنز نے کتاب چھاپی تھی حدیث دفاع کے نام سے، ابتدائی قسم کی کتابوں میں سے ہے. وہ ڈاکٹر حمید اللہ نے تو اس کو یوں لکھا ہے نا، پتہ نہیں بدر اور احد کا بھی شاید ذکر انہوں نے کیا کہ جو برطانیہ کے جو ہوتے ہیں نا ملٹری کے اعلیٰ درجے کے کالجز اور ٹریننگ، اس میں دنیا کی مشہور جنگوں پر بھی پڑھایا جاتا ہے. جیسے یہ ریلوے میں ہوتے ہیں نا، ریلوے والے اسٹیشن ماسٹروں کی تربیت میں یہ سکھاتے ہیں کہ بڑے بڑے ایکسیڈنٹ کب ہوئے تھے اور کیوں ہوئے تھے، اس کے اسباب کیا تھے. تو وہ بڑی بجڑی جنگوں میں کہ اس میں جیتنے کے اسباب کیا تھے، ہارنے کے کیا تھے، اور غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا بھی کہیں اس میں ذکر ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، بلکہ عبارت کوٹ کی ہے اس طرح کی انہوں نے کوئی. تو وہ اس نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں. تو مسلمانوں کے ایک گروہ وہ تھا کہ انہوں نے کہا یہی تو وہ چیز ہے جس کا اللہ اور رسول نے، یہ اس کے مقابلے پر دیکھیے کہ وہ کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، پڑھا نا بھی آپ نے فکر منافقین کا وہ کہنا. اس کو کہتے ہیں کنٹراسٹ، کمپیریزن اور کنٹراسٹ علم معانی میں، کہ ایک طرف وہ پہلو دوسری طرف یہ پہلو. تو ان کا مقابلے پر ان کا لفظ ہے ما وعدنا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ چیز ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہم سے، اللہ اور رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے، وہ وعدہ سچ تھا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں بڑھایا اس نے ان کو، زادہ کا فائل یا تو وہی وعدہ جو تھا وہ مراد لے، یا یہ بات جو کہی گئی تھی ان سے، اس نے ان مسلمانوں کو نہیں بڑھایا الا ایمانا وتسلیما، مگر بلحاظ ایمان کے اور بلحاظ تسلیم کے، یعنی ایمان کے پہلو سے اور تسلیم گردن رکھنا اطاعت کرنا، تو وہ ایمان اور تسلیم میں اور بھی مضبوط ہوئے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، مومنوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں، رجال کچھ مرد ہیں، یہ نکرہ موخر آیا ہے، جنہوں نے کہ، رجال وہ مرد ہیں جنہوں نے کہ، نکرہ موصوفہ، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما اس چیز کو جو کہ عاہد اللہ انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا، علیہ جس پر، ہے کی ضمیر ماں کے لیے عائد، جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، یعنی اپنا عہد. یہ شاید اس بیت وغیرہ کی طرف بھی اشارہ ہو جو جہاد کے نام پر ہوئی تھی ان لوگوں سے، انصار مدینہ وغیرہ سے، اور انہوں نے وعدہ سچ کیا. فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے اپنی نظر پوری کر دی. نحب نظر کو کہتے ہیں، منت ماننا کوئی چیز جو، تو قضا نحبہ اس نے اپنی نظر پوری کر دی. قضا نظرہ بھی آ سکتا ہے، ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، یوفو آتا ہے پورا کرنا اپنی نظروں کو. تو قضا نحبہ اس نے اپنی نظر پوری، کناب میں نے قسم بھی ہوتا ہے، لیکن نظر بھی ایک طرح کی قسم بھی ہوتی ہے. زیادہ بہتر معنی جو ڈکشنری میں ہے وہ نظر کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے قسم کیا نظر کیا
نظر
تو اس نے اپنی نظر پوری کر دی, یعنی جو مانی تھی کہ میں مرتے دم تک اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہوں گا مراد وہ ہے. اور قضا نحبہ نظر پوری کر دینا کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شہید ہو گیا راہ خدا میں, نے وہ نظر اپنی پوری کر دی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو انتظار میں ہے, یعنی ہٹا وہ بھی نہیں, انتظار کر رہا کہ جب موقع ملے گا. ان میں سے بعض لوگوں کا آتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی قسمیں کھائی تھی کہ ہم مر جائیں گے یا حضور کا آخری دم تک دفاع کریں گے, بعض کا ذکر آتا ہے, اس کی طرف ریفرنس ہو شان نزول کے اعتبار سے تو بھی ہو سکتا ہے. کسی صحابی کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہاں تو ذکر آیا نا کہ یہ اپنا قسم پوری کر چکا ہے, یعنی مر گیا کہ معلوم میں ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں وہ جا رہے تھے تو اس آیت کے ضمن میں کہا کہ ھذا من قضا نحبہ, یہ وہ شخص ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا ہے, یعنی اس کے امام کے حساب سے کہا تھا زندہ کے لیے بھی. یہاں ویسے جو عبارت کا ہے ینتظروا کے معنوں میں تو اس میں ہے کہ ایک تو قسم پوری پڑ چکا ہے یعنی وہ شہید ہو چکا ہے, ومنہم من ینتظر, اور کوئی وہ بھی ہے جو ابھی منتظر ہے اپنے وقت کا. وما بدلوا تبدیلا, اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے عزائم میں اپنے ایمان وغیرہ میں. بدلوا انہوں نے بدلا نہیں, تبدیلا اس کا مفعول مطلق آیا, قطعاً کوئی چینج وغیرہ انہوں نے نہیں کی اپنے اس عہد میں, نہ وہ بدلے ہیں. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, اسلام کو ہم لام عاقبت کا کہہ سکتے ہیں کیونکہ لام تعلیل تاکہ اللہ جزا دے, اس کی بجائے شاید کہے کے ماننے کی بجائے لام کہے کہ عاقبت مانے, نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ نے اللہ یوں کرے گا, یوں بھی ہو سکتا ہے ترجمہ اگر لام عاقبت مانے تاکہ, چلیے یہ ساری چیز اس لیے ہوئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں, بے صدق ہم ان کے صدق کی وجہ سے, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ, اور تاکہ وہ سزا دے عذاب دے ان کو جزا دے, ان کے لیے جو عذب کا لفظ آیا ہے وہاں یجزیہ آیا, اگرچہ جزا کے معنی بھی اچھے برے کے دونوں کے ہوتے ہیں. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ, اور منافقوں کو عذاب دے, ان شاء اگر چاہے تو, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے, او یتوب علیہم, یا ان کی توبہ قبول کر لے, سزا دے یا توبہ قبول کر لے. اس میں گویا کہ ایک طرح کا ان کے لیے اوپن چانس بھی ہے, بہت سو نے توبہ کر لیا آخر اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے کسی وقت بھی. ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ کے بارے میں کان آئے تو تمام نبیوں کا ہے کہ اس کے بارے میں پھر تھا کا معنی نہیں کیا جاتا. ورد اللہ الذین کفروا, اور اللہ نے لوٹا دیا کافروں کو, رد یرد واپس بھیجنا لوٹا دینا, بے غیظہم ان کے اس سارے غیظ کے ساتھ, یعنی جیسے غصے میں بھرے آئے تھے ویسے ہی غصے میں بھرے گئے واپس. لم ینالو خیرن, نہ پہنچے بھلائی کسی تک, نالا ینالو پہنچنا پڑا اپنے لئی ینال اللہ لہومہا, تو لم ینالو وہ پہنچے ہی نہ, پایا کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں, انہوں نے پایا ہی نہیں خیرن کسی بھلائی کو, یا یہ کہ نالا ینالو میں نے پہنچنا ہوتا ہے بنیادی, تو وہ پہنچے ہی نہیں یا انہوں نے پایا ہی نہیں کسی بھلائی کو. وکف اللہ المؤمنین القتال, اور کافی ہو رہا اللہ مومنوں کو قتال کے لحاظ سے, یعنی کفا کے دو معنی ہیں, فلاں کو کافی ہو رہا اور کس اعتبار سے کس کے مقابلے پر کافی ہو رہا, وہ بھی ڈائریکٹ مفعول آتا ہے. کف اللہ کا پہلا مفعول تو ہے نا مومنین, دوسرا ہے القتال, اللہ مومنوں کو قتال کے معاملے میں کافی ہو رہا, یہ آپ نے پڑھا تھا فسیکفیکہم اللہ, ایک کاف منصوب اور ایک ہم, اسی طرح سے یہ آیا ہے کف اللہ المومنین القتال, اللہ مومنوں کو کافی ہو رہا قتال میں یا قتال کے لحاظ سے. وکان اللہ قوی و عزیزا, اور اللہ قوی اور عزیز ہے, غالب ہے, قوت والا ہے. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم, اور اس نے اتارا, یعنی انزل کا فاعل اللہ تعالی ہے, نیچے اتارا, اللہ زینا ان لوگوں کو جنہوں نے کہ ظاہروہم ان کی مدد کی تھی, ظاہرا یظاہرو, دیکھیے ابھی آیا تھا ظاہرا یظاہرو ظہار کرنا, یہ دوسرا معنی ہے ظاہرا یظاہرو مظاہرتن مدد کرنا. ظاہروہم جنہوں نے ان کی مدد کی تھی, ہم سے مراد وہ کافر ہیں جو اوپر آیا رد اللہ الذین کفروا, الذین کفروا جو ہم ضمیر ان کے لیے, اور من اہل الکتاب یہ من بیانیہ ہے, یعنی الذین ظاہروا کی وضاحت کی گئی ہے, وہ جو اہل کتاب میں سے تھے, اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کافروں کی مدد کی تھی ان کو اللہ نے اتارا. اتارا کہاں سے؟ من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، یعنی قلعوں کے دفاع کے باوجود خود بخود پھر وہ بنو قریظہ باہر نکلتے ہیں، قتل ہوئے ہیں، وہ سارا قصہ ہے. سیاسی کا مادہ ہے سواد، یہ سواد، ویسے سواد یہ سواد، اور یہ سمے سے ورب تو اس کا ساس یا ساسو آتا ہے، اور اس کے عام معنی ہوتے ہیں کھجور کا پھل نکما ہو جانا، لیکن اس کا ان معنوں سے نہیں تعلق، یہ اس میں جامد ہے، مشتق نہیں ہے. سیسا یا سیسیا تن یا سیسا تن، یہ واحد ہے جس کی جمع ہے سیاسیون، اصل میں ہے سیاسیون، جس کو پڑھا جائے گا سیاسن، اور یہ یعنی نہیں پڑھی جائے گی، البتہ مضاف ہوا تو پھر یہ آ گئی، سیاسی ہو گیا. تو یہ جمع ہے سیستن کی، سیاسن قلعے، یہ ایک معنی اس کا ہے، اس کے دو تین اور معنی بھی ڈکشنریوں میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے، اور یہاں یہی مراد ہے. الحصن القلعہ، ان کے قلعوں سے اتارا. یہ پتہ چلتا ہے تاریخ کے کہ آتام اور آجام کہلاتے تھے، اور مدینہ میں اب تک بھی شاید کھنڈرات ہیں، افسوس ہے ہم تو تھوڑا وقت ٹھہرے، لیکن یہ بنو قریظہ کے جنوب میں کھنڈرات موجود ہیں، کعب بن اشرف کا وہ بھی قلعہ وغیرہ بھی، جو لوگ وہاں کافی عرصہ رہے اور کنوینس بھی اپنی ہو تو اس کو وہ چیزیں دیکھنا، کیونکہ خاصا جنوب میں ہے، تو وہ کھنڈرات وغیرہ عموماً یہ گڑیاں وغیرہ بنا لیتے تھے تاکہ اگر کوئی باہر سے حملہ ہو یا کچھ تو اپنی حفاظت ہو. یہودیوں میں خاص طور پر یہ ڈیفینسو ہے، ان کی بستیوں میں انہوں نے اس طرح کے بنائے ہوئے تھے. ان کی طرف اشارہ ہے من سیاسیہم، اپنے قلعوں اور وہ گڑیوں جن کو عربی میں آتام بھی کہتے ہیں، ان سے ان کو اتارا، یعنی پھر نیچے اترے. اتارے کا معنی ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا. قلعوں وغیرہ پہ جب محاصرہ ہوتا تھا نا دشمن کے، تو عموماً ان کا جو وارننگ ہوتی تھی کہ بھائی ہار مان لو، ہتھیار ڈال دو کہنا، اس کے لیے یہی ہوتا تھا انزلو، اور وہ اگر کہتے کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اترنے کو تیار ہیں. تو یہ عربی کا ایک محاورہ تھا اترنا، یعنی اوپر والی جگہ سے نیچے آ جانا. تو انزل الذین ظاہروہم من اہل کتاب من سیاسیہم، اللہ نے اہل کتاب کے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کافروں کی مدد کی تھی، یہ تھے بنو قریظہ، اس کا قصہ وہ ہے. سخت پوزیشن اس لحاظ سے بن گئی تھی کہ شمال میں مسلمان اپنے دفاع میں تھے، اور مدینہ سے جنوب مشرق کی طرف ان کی بستی ہے قریظہ کی، ان سے انہوں نے کنٹیکٹ کیا تھا اور یہ آمادہ ہو گئے تھے کہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے، لیکن وہ بس عین وقت پہ اللہ نے ساری ان کی سکیم الٹ دی تھی. اس پہ پھر وہ جب لشکر چلے گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار کھول رہے تھے، تو اچانک جبریل آئے کہ آپ ہتھیار کھول رہے ہیں، آپ نے ابھی بستی قریظہ چلنا ہے. وہ پھر اسی وقت لے کے وہاں چلتے ہیں، جس میں وہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا عصر کی نماز وہیں پڑھنی ہے، اور بعض نے وہاں پڑھی بعض نے، تو ان کا محاصرہ ہوا. پھر وہ قصہ ہے کہ انہوں نے پھر اپنا ہی ایک مارا بنایا خالص، اور اسی نے ان کے لیے سزا تجویز کی کہ ان کے سارے بالے قتل کر دیے جائیں، وہ پھر قتل ہوئے تھے. وہ بنو قریظہ کا واقعہ ہے، من اہل الکتاب من سیاسیہم وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں وہ روب ڈالا، پھر وہ یعنی بددیانتی کرنے لگے تھے، لیکن کچھ آخر وقت پہ وہ جیسے ہوتا ہے جرت نہ کر سکے، اور اتنے عرصے میں ادھر سے فارغ ہو گئے مسلمان. وقذف فی قلوبہم الرعب، قذف کا لفظ میں نے ہوتا تھا پھینکنا، پتھر وغیرہ مارنا، اللہ نے ان کے دلوں میں روب پھینکا، یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی ڈال دیا. فریقن تقتلون وتأسرون فریقا، پہلا فریقن مفعول مقدم ہے اور آیت کے لحاظ سے، یعنی اصل عبارت ہی تقتلون فریقن وتأسرون فریقن، تم قتل کر رہے تھے ایک گروہ کو اور قیدی بنا رہے تھے ایک گروہ کو. آسرا یا آسرو، باب زرب سے الف سین رے مادہ سے آسرا یا آسرو قیدی بنانا، اسی سے لفظ ہے نا اسیر، فعیل کے وزن پہ، اس کی جمع اسارا اور اسرا پڑھایا. تو تم ان کو، ان میں سے بعض لوگوں کو تم قتل کر رہے تھے اور بعض کو قیدی بنا رہے تھے، یہ بنو قریظہ کی طرف جاتا ہے اشارہ. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اس نے تم کو وارث بنایا ان کی زمین کا. وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، دار کی جمع ہے. وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس پر ابھی تک، جس پر تم نے پاؤں رکھے ہی نہیں. وَتَعَيَتَعُوكَ، میں نے ہوتے ہیں پامال کرنا، کسی چیز کو پیروں کے نیچے لے آنا. لم تتا او تم نے تتا اون کا نون گر گیا ہے, تم نے پامال نہیں کیا اس زمین کو, اور ایک ایسی زمین بھی تم کو ورثے میں دی, اور ایسا کب مفعول ہے, جس پہ تم نے پاؤں ہی نہیں رکھا. مراد یہ ہے کہ ابھی تم اس میں گئے نہیں. مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد خیبر کا ذکر ہے, کیونکہ یہ کے بعد واقعات کے جو ہے نا سیکوینس یوں ہے نا کہ جب یہ عذاب گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال یہ ارادہ کیا کہ ہم عمرہ کریں, تو عمرے پہ روانہ ہوئے تو وہ پھر قریش نے نہ کرنے دیا. سنچے کا واقعہ اور یہ جنگ عذاب پانچ کا ہے. اس عمرے سے واپس آئے ہیں جب آپ, اور عمرے پر بھی آپ نے اعلان کیا تھا کہ سب لوگ تیار ہو, ہم نے چلنا ہے عمرے کے لیے, وہ آپ سورۃ الفتح میں پڑھیں گے. منافقین نے کہا کہ یہ کیا ہے, ان کا گیدڑ کی موت آتی ہے شہر کا راستہ لیتا ہے, یہ مسلمانوں کی موت ہے جو اب یہ یعنی قریش کے گھر جا رہے ہیں, یہ تو مرنے والی بات ہے. اس میں آئے گا سورۃ الفتح میں. دماغ خراب ہو گیا, قریش چاہے ہار گئے ہیں لیکن وہ اب بھی جو ہے ان سے فار کہیں طاقتور ہیں, تو ان کے گھر جانا یہ تو مرنے والی بات ہے. تو بہت سے لوگ ساتھ نہیں چلے تھے, سورۃ الفتح میں آیا گا اس کا ذکر. تو وہ عربی جو تھے, حالانکہ آپ نے آدمی بھیجے تھے سارے دیہات میں کہ بہت سے لوگ آئے اور ہم نے چلنا ہے, تو بہرحال تھوڑے آئے. پھر وہ حدیبیہ سے جب واپس آیا نا آپ, تو اس وقت آپ نے خیبر کا ارادہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے, ہم تو خیر وحی الہی اور اس نقطہ نظر سے مانتے ہیں, لیکن دنیوی وزڈم کے اعتبار سے بھی ہوا یہ کہ یہ الائڈ تھے. جنگ خندق میں قریش اور یہود آئے تھے, حدیبیہ میں قریش نے جو حدیبیہ صلح کی تو اس وقت یہودی یاد ہی نہ رہے, ان کو بھی کہیں لکھوا لے. ایک طرح سے دو دشمنوں میں ایک کے ساتھ معاہدہ کر لیا, اب دوسرا خالی ہو گیا, ان کا جا کے صفایا پھر کیا گیا. اور اس میں خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صرف وہی آدمی جائیں گے خیبر پر جو حدیبیہ میں ساتھ رہے, دوسرے شاید نہیں لیے اس موقع پر ساتھ. یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا, کیونکہ جو پہلے منافق بیٹھ رہے تھے نا کہ اب مکے جا کے مر رہا ہے, وہ ان کا تھا نا لفظ کے اللین قلب الرسول والمؤمنون الى اہلہ, ہاں جی انہوں نے کہا یہ اب گھر والوں کی پکی روٹیاں نہیں کھائیں گے آ کے واپس, یہ گئے آپ صورت میں آتا ہے. پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں آئیں گے. تو یہ عرب لم تتعوہ میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ خیبر کی طرف اشارہ ہے, پہلے میں بنو قریظہ کا ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اچھا ایک عجیب بات ہے کہ اس صورت میں جیسے وہ کہیں کہیں الرحمن زیادہ آیا نا, اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان نبی کا لفظ زیادہ ہے, رسول کا بھی آیا ہے لیکن یہ لفظ زیادہ ہی کچھ استعمال ہوا ہے. اے غیب کی خبریں پنجابی میں کہتے ہیں کہیں نو کہیں دی تو بلی نو دہی دی, ترجمہ اسی طرح ہی کرتے ہیں اپنے ہی. بھائی نبا کا لفظی معنی تو بنتا ہے بہت بہت اہم چیزوں کی, غیب تو نہیں کہتے, اصل معنی ہے بہت اہم چیزوں کی خبر دینے والا. معمولی خبر کے لیے نبا کا لفظ نہیں آتا, بہت وہ غیب کا مفہوم بھی پھر اس میں آتا ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال حضرت علی کے سامنے وہ بات کی گئی تھی نا کہ لا حکم الا اللہ, خارجیوں نے کہا تھا یہ کیا تم نے حکم بنائے ہیں, معاویہ اور اس کا جو جھگڑا تھا ان میں, تو اللہ کے سوا کسی اور کو حکم. تو حضرت علی نے کہا تھا کلمۃ الحق یراد بہ الجور, سچی بات ہے لیکن ان کا ارادہ بے انصافی کا ہے, ہاں جی بات سچ کہہ رہے ہیں, نعرہ ٹھیک لگا رہے ہیں. تو بات بنتی تو ہے لیکن کس نیت سے, وہ پھر ایک اور بات ہے نا. یا ایوہ النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل ازواج کا کہہ دیجیے آپ اپنی بیویوں سے, ان کن تن تردن الحیات الدنیا, ان کن تن تردن, آپ چاہیں تو ماضی استمراری بنا لیں. اس صورت میں ترجمہ ہوگا اگر تم ارادہ کیا کرتی تھی, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ کن تن میں وہ فعل ناقص مانے اور تردن الحیات الدنیا کو اس کی خبر مانے, یعنی ان کن تن مریدات الحیات الدنیا, یوں کر لیں اگر تم ہو ارادہ کرنے والی دنیاوی زندگی کا. تردنا ویسے ارادہ یرید ہو کہ وہ یریدنا تردنا صیغہ تو یوں ہی بنے گا, اور اس میں چینج تو ہوتی نہیں جمع مؤنث میں چاہے کچھ ہو. تردنا الحیات الدنیا, اگر ارادہ یرید ہو ہے تیک پیش دیکھیے, اگر تم دنیاوی زندگی کا ارادہ کرنے والی ہو، ترجمہ تو یہی کرنا پڑے گا، وزینتہا اور اس کی زینت کی، یہ بھی مفعول ہے، تردنا حیات دنیا اور زینت تردنا کا مفعول ہے، فتعالینا پس پھر آ جا. تعال بھی آپ نے پڑھا ہے، ویسے تو تعالا یا تعالا ورب استعمال ہوتا ہے، لیکن اس ورب کو خاص معنوں میں وہ استعمال کرتے تھے، تعالی جو کہ اصل میں تو ہونا چاہیے تعالا، واحد کا فعل امر تعالا یا تعالا سے بڑھنا چاہیے تعالی، یہ گرے گی تو لام کی زبر رہنی چاہیے، لیکن وہ بولتے زیر ہے تعالے، پھر آگے کہتے تعالا تعالو، جو کہ تعالی یو اور تعالینا جو کہ تعالینا تھا، یہ جو آیا نا تعالینا، گویا کہ تعالا سے اگر فعل آپ بنائیں تو بنے گا تعالینا. تو تم آؤ، یہ بھی جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، آپ بس اس میں تیز زیر بولتے ہیں، جیسے ریپ، جیسے جو ایک حرف کا فعل امر رہ جاتا ہے نا، اس پہ ہے بول لیتے ہیں، را یا را سے را رہ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں راہ، اس طرح سے اس میں تو تعالی جمع میں پھر اس طرح تعالو، تو جمع کا صیغہ ہوگا، ایک ہوگی تو تعالی ہوگا، یہاں ہے جمع تعالینا آؤ. پھر میں نے پہلے کسی موقع پر بتایا تھا یہ لفظ جب آیا تھا کہ اصل تو عین لام واو سے ہے، بنیادی معنی تو اس کا اوپر چڑھاؤ، آؤ کا معنی نہیں ہے، تعالینا کا معنی تھا اوپر چڑھاؤ. پھر یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لفظ استعمال یوں ہوتا تھا کہ عرب لوگ جب جملوں میں جا رہے ہوتے تھے تو ادھر مثلا پہنچے آگے کوئی ٹیلا ہے یا پہاڑی ہے، ایک دو آدمی اوپر جاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں دوسری طرف کوئی گھاس واس پانی کوئی آثار نظر آتے ہیں، ادھر عبور کریں یا نہ کریں. تو ایک پہاڑی پہ جب جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ دوسری طرف ہے کوئی چیز، وہ کہتا آ جاؤ چڑھاؤ، تو وہاں وہ لفظ استعمال کرتے تھے تعال ہو اوپر چڑھاؤ، اور پھر اس کا معنی مطلقاً استعمال ہونے لگا آ جاؤ، جیسے وہ آیا تھا تعال ہو اتل ما اوحی علیکم وغیرہ میں. تو فتعال ہے نا، پھر تم آ جاؤ، جمع مخاطب مؤنث، امتعکن و اسرحکن، میں تم کو سامان دوں اور تم کو آزاد کر دوں. یہ امتع اور اسرح مجزوم ہوا ہے تعالینا جواب امر میں، تو میں تو ان کو سامان دیتا ہوں، یعنی کوئی وہ متا کہتے ہیں بعض صورتوں میں، وہ جو عورت کے مخصوص حالات ہیں نکاح رخصتی سے پہلے طلاق ہو تو متا کا ذکر آیا ہے، یہ عربوں کا رواج تھا، اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا، ایک ٹوکن کہہ لیجئے یا کچھ وہ کپڑے کا جوڑا یا کچھ دے دیتے تھے کم از کم. تو یہاں وہ مراد ہے، یا یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں کوئی سامان دیتا ہوں کھانے پینے کا. وہ اسرح کن نہ سرحا یو سرح، آپ نے پڑھا اس کا مصدر تصریح، اور تصریح بے احسان لفظی میں نے آزاد کرنا، یا اور میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں سراحن جمیلن، اچھی طرح آزاد کرنا، ایک ہوتا نا بھگا دینا نہیں بھلے طریقے پر. تو یہاں اسرح کا سرحا یو سرح کا مصدر تو آنا چاہیے تھا تصریحن، اسرح کن نہ تصریحن جمیلا، مفعول مطلق تو یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ دوسرے سے آ گیا ہے سلاسی سے، یہ اکثر ہوتا ہے. تو میں تم کو بھلے طریقے پر آزاد کر دیتا ہوں کہ جاؤ میرے سے رخصت ہو. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، یہ بھی مفعول ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر اللہ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے جو نیکی کریں گی. تو یہ ہے، اور اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ کیوں ہوا تھا یا کیا اس کی وجہ تھی، شاید والی بات ہے کہ کچھ بیویوں نے کوئی مطالبے کیے تھے، خیال ہے کہ عورتیں آتی ہوں گی عورتوں سے خدا پناہ دے، ارے تمہارا خاوند اب سارے عرب کا بادشاہ ہو گیا، اور یہ حال ہے تو تمہاری بیوی بی یہ تو بڑا برا حال ہے، تمہارے سے تو کلر کی اچھا ہوگا جی، تمہارے میاں سے تو وہ بھی زیادہ آمدنی لاتا ہوگا. تو وہ عورتیں بھی پھر ایسی باتیں کرتی ہیں نا، تو کسی مائی نے کہا ہوگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات کے فکر ادھر ہے، اور گھر میں بیوی ہے یہ مطالبے کرے، آپ نے کہا لو بھائی پیسے ہی چاہتی ہو جتنے لینے پیسے ہو میری جان چھوڑو، اور اگر یہاں رہنا ہے تو پھر تو اسی طرح رہنا ہوگا، نیکی کرو اور کوئی آخرت کا ہے. تو اس پہ چنانچہ آتا ہے کہ بعض بیویوں کو کہا گیا تھا کہ تمہیں مہلت دی جاتی ہے، مثلا شاید حضرت عائشہ سے ہے کہ بھئی مشورہ کر لو جا کے اپنے بھائی اور باپ بیٹے، باپ بھی تھے بھائی بھی تھے، جن کے نہیں تھے تو ان کے نہیں تھے، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ اس میں کیا مشورہ کرنا ہے، ہم تو بس دار الآخرت چاہتے ہیں اور اللہ رسول کو چاہتے ہیں، ہماری توبہ ہم نے جو کچھ کہا ہے یا کیا ہے بس حصہ ختم ہوا. تو ترجمہ نہیں، تفسیر میں یہ بات تو آئے گی حضرت عائشہ والا واقعہ، تو ویسے ترجمے میں وہ اور کیا کر سکتے ہیں، تو یہی ہوگا. وہ تو کریں گے بھی تو اس طرح کریں گے، سب سے زیادہ ستایا حضرت عائشہ. اب دیکھیے انسانی جو فیکٹر ہے نا، حضرت عائشہ بعض دفعہ بہت دلیر ہو جاتی تھی، اور یہ حق ہے ایک بیوی کو. وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے جو حقوق ہیں ان کو اسی طرح ان کو نہیں سنب کر کے رکھا گیا. وہ یہ پیر ویر تو ہوتے ہیں تو یہ تو اپنی بیویوں کو بھی اس طرح رکھتے ہیں. میں نے سنا سندھ میں کسی پیر نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھا، اوف نہیں کی، وہاں زیادہ ہے پیر پرستی. علامہ صاحب نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ پیر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اندر سے آیا اس کا بیٹا، اور وہ تو جناب پیری کا تو یہ عالم ہے نا، یہ اتے تو اخباروں میں آیا تھا نا کہ جنیجو صاحب اس لیے وہ پگاڑا صاحب پھر وہ استعفیٰ دے کے ادھر سینیٹر بنے تھے نا، کہ جنیجو کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اوپر کرسی پہ بیٹھا اور پیر پگاڑا صاحب نیچے بیٹھے. ہاں جی، بلکہ اخباروں میں یہ بھی آیا تھا کہ پیر پگاڑا صاحب اپنا ڈرائیونگ خود کرتے ہیں کیونکہ یہ پیچھے بٹھانا، وہاں تو اس طرح کی پیر پرستی ہے. تو وہ لڑکا اور بے تکلف باپ کی گود میں جا بیٹھے. مریدوں کو شاید علم تھا یا نہیں تھا کہ انہوں نے دیکھا یہ بچے نے پیر کی اتنی بے عزتی کرتے، انہوں نے اٹھا کے بچے کو پٹک مارا اور پیر نے اف نہیں کی کیونکہ پیری کا روب جاتا رہتا نا اگر وہ کہتا کہ اس کو نہ مارو. اس طرح کی بھی اندھی بعض دفعہ عقیدت ہوتی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ بعض دفعہ بہت بالکل بے تکلفی سے، اور اس میں آتا ہے کہ حضرت عمر اور ابو بکر صدیق دیکھتے رہتے تھے کہ ہماری بیٹی کے رسول کے بارے میں کوئی گستاخی تو نہیں کرتی، اور وہ الٹا جھڑکتے تھے، وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹتے رہتے تھے خبردار کوئی ایسی بات کی. ایک دفعہ کوئی واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کی کوئی بات ہوئی ہے یا کوئی بات منوانے کی. سوال یہ ہوتا ہے کہ آج رسول نے کہا یوں کرنا، کہا کہ یوں نہیں، اور آپ کی رائے بدل دینا کہ جی یہ تو یوں نہیں. اگرچہ یہ تو مشوروں وغیرہ میں بھی ہوا لیکن حضرت عائشہ نے کہا تھا اور انہوں نے کر کے دکھایا، کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ برتن یہاں رکھنا چاہیے، آپ نے کہا کہ یہاں نہیں یہاں رکھنا چاہیے، آپ نے کہا اچھا جیسے تم کہتے ہو کر دیں. صرف یہ دکھانے کے لیے تو ایک وہ پہلو بھی ہوتا ہے، گستاخی کا تو نہیں ہوتا، میاں بیوی کا اپنا احتساب ہوتا. تو شیعوں کا تو خیر کیا کہنا، ان کو تو بہت تو عجیب عجیب معنی نکالتے. وَإِن كُنتُم تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اس میں اجر عظیم کا وعدہ ہے. اور آگے ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، منادا مضاف ہے نسب میں آیا ہے. مَن يَأْتِ مِنكُنَّ، جو آئے گی تم میں سے، یا کرے گی، کیونکہ عطا یاتی نہ لائے گی آتا ہے، کیونکہ آگے بے آ رہا ہے. ویسے اگر بے نہ آتا تو یوں بھی ہو سکتا تھا یا آتے فاحشتم مبینتن، فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے، کیونکہ عطا یاتی میں نے کرنا بھی ہوتا ہے اور مفہوم تو وہی بنتا ہے بے کے ساتھ بھی. میں یا آتے من کنہ، جو تم میں سے لائے گی، بے فاحشتم مبینتن، واضح بے حیائی، یعنی اس کی مرتکب ہوگی، تو یضاعف لہ العذاب ضعفین، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، اور پھر ضعفین بھی آیا ہے اس کا مفعول مطلق بھی، ورنہ یضاعف کا معنی بھی وہی تھا، ضاعف یضاعف، دگنا کرنا، اور یضاعف کیا جائے گا جواب امر میں اس کے لیے عذاب کیا جائے گا ضعفین، دو گنا یعنی ڈبل. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے. نبی کی بیویوں کو زیادہ دھمکی دی، اور آگے احکام بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے آ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما صدق الله العظيم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے خطاب چل رہا ہے. یہاں کہا گیا ومن يقنت منكن، اور جو کہ فرما بردار ہوگی تم میں سے. قنت یقنت، تو فرما بردار ہونا، کسی انسان کا فرما بردار ہونا بھی مراد ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ صلہ لے آتا ہے. قانتا لہو، قانتا ہو نہیں کہتے، للہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کی. یہاں قنوت کا واضح مطلب آ گیا سامنے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت گزار ہوگی تم میں سے. کنہ خطاب کا ہے. وتعمل صالحاً، اور عمل کرے گی اچھا. تعمل مؤنث کا صیغہ آیا ہے، مونس کیونکہ مراد ہے اس لیے. اچھا، اور عجیب بات ہے کہ ومن کے ساتھ تو یقنت آیا ہے، وہاں تقنت نہیں آیا، اور ادھر تعمل آ گیا ہے. یہ ورائٹی بھی خود قرآن کریم کی خوبی بھی ہے اور اس کو بہت خوبی سمجھتے تھے کلام میں کہ ایک جیسا کسا پٹانا فکرہ بار بار چلے. من کے لفظ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے نا, لیکن اگر وہ مراد لیں کہ عورتیں مراد ہیں تو تقنوت ہو سکتا تھا, آگے پھر تعمل ہی کہہ دیا ہے اور عمل کرے گی. اچھا تو نوتے ہا ہم اس کو دیں گے, نوتے آتا یوتی سے ہے اور مجزوم ہے نوتے, یہ گر گئی ہے. نوتے ہا اجرہا اس کا اجر مرتین دو بار, یہ مرتین ایتا ان مرتین میں مفعول بھی ہو سکتا ہے اور ویسے ظرف کا مینو میں ایک طرح سے آیا ہے مرتین دو بار, یا مفعول بنا لیں اس کو دیں گے اجر دو بار, مرتن سے تثنیہ ہے. وعتدنا لہا اور ہم نے تیار کیا اس کے لیے یا کریں گے, آئندہ دیال سے آئے رزقن کریما اچھی روزی, اس کا اجر اس کو دو بار دیں گے, اس سے مراد بھی ہوئی ہے دگنا اجر. یا نساء النبی اے نبی کی بیویو, یہ بھی منادا مضاف ہے. لستن کا احد من النساء تم نہیں ہو, لستن نفی ہے اور آگے اس کی خبر کاف سے یعنی جار مجرور اس کی خبر ایک طرح سے بن گیا ہے. کا احد کسی ایک کی مانند, من النساء عورتوں میں سے, تم عورتوں میں سے کسی ایک کی مانند نہیں ہو. ان تقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو تو, یعنی ان کا تقوی کے ساتھ ہونا گویا کہ عام متقیوں سے پھر وہ بڑھ کر ہے. فلا تخضعن بالقول پس تم ہرگز خضوع نہ اختیار کرو بات میں, خضع یخضع جھکنا, اور یہاں مراد پھر بات میں نہ جھکو کا معنی ہے نرمی سے بات کرنا. فلا تخضعن بالقول تم بات کرنے میں نرمی اختیار نہ کرو, اگر کہ خدا یا خدا کا معنی جھکنا ہوتا ہے اور خضوع اور عاجزی اختیار کرتا ہے, لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ بات میں ذرا نزاکت سے بات کرنا مراد ہے. اصل تو انہوں نے نرمی سے بات کرنے کیا ہوگا ترجمہ, یعنی یہ کہ مطلب تو کچھ اور تھا خدا یا خدا کا, لیکن خضوع میں وہ جھکنے والا معنی ہے کہ فیطمع الذی کہ تما کرے وہ, یہ فیطمع اس جواب نہیں میں آیا اور منصوب ہو گیا فے کی وجہ سے یا فے سبب یہ بنا لیں کہ اس تمہارے اس طرح یعنی لچک سے بات کرنے کی وجہ سے تما پیدا ہو. الذی فی قلبہ مرض اس کو وہ لالچ کرنے لگے, وہ تما کرنے لگے جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے, یعنی عورت کی آواز سے بھی ایک ہوتا ہے اثر یا بات کے انداز سے. وقل قولا معروفا اور بات کرو بھلی بات, قلنا کا مفعول مطلق ہے قولا اور قلنا, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صیغے جمع کے جو ہیں اور امر کے ہوں یا ماضی کے بعض دفعہ ایک جیسے ہی بن جاتے ہیں, یعنی قلنا کا میں نے یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا اور قلنا میں نے تم کہو, دونوں طرح سے چل سکتا ہے نا. یہاں فعل امر ہے قلنا قولا معروفا تم کرو بات بھلی بات, یعنی سنجیدہ اور سادہ طریقے پر بات کیا کرو. بہرحال اس میں عورتوں کے لیے بھی ہے کسی سے بات کرنے کا انداز بھی جو ہے وہ بھی سنجیدہ عورت کو ہونا چاہیے. وقرن فی بیوتکن اور تم ٹکی رہو اپنے گھروں میں. اس قرن کے بارے میں اکرات اس کی کرنا کی آئی ہے, اس لیے بھائی بعض نے تو کہا یہ وقار یا قیرو سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں با وقار ہو کر ایک جگہ رہنا, وقار اسی سے نکلا لفظ, اس کے معنی بھی ثابت رہنا کا ہوتا ہے, لیکن اس صورت میں پھر کرنا ہونا چاہیے تھا. یہ جو کرنا ہے یہ قاف رے رے سے ہی ہو سکتا ہے, کرا یا قیرو بھی ہوتا ہے اور کرا یا قرو بھی ہوتا ہے جس سے ٹھنڈا ہونے کا معنی بھی آتا ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک. دارا بھیا وربو سے بھی آتا ہے کر رہا یا کرو, اور کر رہا یا کرو بھی آتا ہے جو کہ کارے رہا یا کرارو ہے اصل میں سامع یا اسما, دو باب سے اکرم المبارد والے نے اسے لکھا ہے کہ دو باب سے, باقی تو یہ جو ہوتے ہیں نا مضاف اور تعلیل والے مثال وغیرہ ان کے باب کا نہیں پتہ چلتا عام طور پر, وہ ماضی لکھ دیتے ہیں آگے مضارے لکھ دیتے ہیں, لیکن ماضی کس طرح سے بنا, مثلا منجد والا تو لکھ دے گا خافا اور آگے دیکھ دے گا زبر, لیکن خافا خاویفا سے بنا ہے یا خاوفا سے بنا ہے کس سے بنا ہے وہ نہیں لکھتے. وہ اقرب المقارن والا لکھتا ہے کہ باب فلاں ہے, باقاعدہ سین قاف وغیرہ جو اس کی علامتیں ہو رہے ہیں. تو اگر یہ قاف رے سے ہو اور زیادہ خجی شال ہے, کرنا تب بنتا ہے, تو پھر یہ اصل میں تھا اقرارنا, اس صورت میں کر رہا یا کروں سے اقرار نہ ہو تو کر اس میں شاد تو رہے گی نہیں, کیونکہ وہ مضاف تو ادغام تو اس میں ٹوٹ جاتا ہے آ کے ان سیغوں میں جمع مونس وغیرہ میں خاص طور پر. پھر یہ کر نہ کیسے بنا, رے کیوں گئی, الف کیوں گیا؟ وہ کہتے ہیں جی ایک رے اسی طرح گرا دی ہے کہ عربوں میں قاعدہ ہے کہ اگر دو حرف یکساں ایک کا حرف ریپیٹ ہو رہا ہو تو بعض دفعہ وہ دوسرے کو ڈراپ کر دیتے ہیں, جیسے زللنا کو زلنا کہہ دیتے ہیں. اس طرح ہے چونکہ چلتا ہے زللنا میں, زللتم زلتم یوں بول دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اقرارنا کو کرنا بنا دیا, رے کو گرا دیا, الف کی ضرورت نہ رہی. یوں یہ ہے قاف رے رے مادہ سے. اور اگر واقعہ یا کرے سو بنا میں نے تو اس کا بھی ثابت کی رہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اس صورت میں خیال یہ ہے کہ پھر کرنا ہی ہونا چاہیے تھا. اور ایک قرات ہے کرنا کی بھی, تو تم ٹکانا پکڑو, ٹکی رہو, فی بیوتکم اپنے گھروں میں, ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی, اور تبرج نہ کرو. تبرج میرے جیم سے ہے اور باب تفاعل سے آتا ہے. قرار پکڑنا وہی کر رہا ہے, قرار کی مادہ تو اس کا بھی ہوئی ہے نا. بلکہ میں صبح ڈکشنری میں ایک عجیب دیکھ رہا تھا کہ قرۃ عین کا ایک عجیب معنی لکھا تھا, اس میں لکھا تھا کہ خدا فلاں کی آنکھ کو گرم کرے اور یہ کچھ اللہ عالم کے ساتھ تک پتا چلے, لیکن عربوں کا خیال ہی ڈکشنری میں لکھ رہی کہ آدمی کے آنسو ایک ہوتے ہیں غم کے اور ایک ہوتے ہیں خوشی سے بھی, بعض دفعہ آنسو نکل آتے ہیں. ان کا خیال ہے جس پہ وہ مبنی کیا ہے کہ خوشی سے جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور جو غم سے آنسو نکلے وہ گرم ہوتے ہیں. واللہ عالم کے ساتھ تک بات درست ہے. اس سے پھر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک, یعنی اتنا خوش ہونا کہ آنسو نکل آئے, بعض دفعہ خوشی سے بھی آنسو نکل آتے ہیں, تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں. اچھا, ہم تو پانی کے چھینٹے مارنے ہی اس کا معنی سمجھتے تھے کہ بھائی عرب ماحول میں, عرب ماحول, عرب کی جلتی ہوئی ریت جب آنکھوں میں ہوتی ہے. اچھا, وہاں آتا کہ بد دعا ہے کہ خدا تیری آنکھ گرم کرے, یعنی اور اس کا مطلب یہ کہ تو روئے اور تیرے گرم آنسو نکلے. یعنی عربی میں یہ بھی محاورہ ہے, ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی, اور تبرج نہ کرو. تبرج کا معنی اظہار تجمل کیا شاہ صاحب نے, اظہار زینت کرے, یعنی جو غیر فطری آرائش, یعنی ایک تو ہے نا قدرتی جو نقش و نگار ہے وہ تو اور ہوا, تبرج میں جو اوپر مصنوعی جسے کاسمیٹکس کہیں یا میک اپ کہیں یا جو کچھ بھی کہیں عورتیں ہر زمانے میں ہر جگہ کرتی ہیں جو بھی کرے, اس کو ظاہر کرنا, ڈسپلے کرنے کے لیے لفظ عربی میں آتا ہے تبرج. صرف زینت اختیار کرنے کے لیے تبرج نہیں ہے, بلکہ اس کو ڈسپلے بھی کرنا, ظاہر بھی کرنا. تو اس کے بارے میں یہ نہیں ہے, ولا تبرج نہ, تم تبرج اختیار نہ کرو, یا اظہار تجمل. اور تجمل شاہ صاحب نے اسی لیے, اظہار جمال نہیں مراد, یعنی بلکہ مصنوعی چیزوں سے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا, چاہے کپڑے ہوں جو بھی ہو, اس کو تبرج کہتے ہیں. پھر اس اور پھر اس کا اظہار بھی کرنا, گویا کہ اگر عورت ویسے اظہار نہیں کرتی یا مثلا خاوند وغیرہ کے لیے جو کچھ بھی وہ کرے وہ تبرج نہیں ہوگا, کیونکہ تبرج میں اس تجمل کا اظہار بھی شامل ہے. تبرج الجاہلیت الاولی مفعول مطلق آیا ہے, پہلی جاہلیت کے تبرج جیسا, یعنی تبرج الجاہلیت الاولی, یہاں جاہلیت کا لفظ یہ چوتھی دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے وہ تبرج کے ساتھ بھی. اور عجیب بات ہے کہ جاہلیت کی چار باتیں عجیب, قرآن نے چار دفعہ جاہلیت کا لفظ آیا, اور اس جن کی چیزوں کے ساتھ ایسوسیشن ہے وہ معاملہ میں حمیت الجاہلیہ اور تبرج الجاہلیہ اور حکم الجاہلیہ قانون جاہلی اور ظن الجاہلیہ وہ فلسفہ ہے. تو تینوں چیزیں چاروں کا ذکر اس طرح سے آیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ عرب معاشرے میں یہ چیزیں تھیں, جنہوں جو مفسرین لکھتے ہیں چاہے طریقہ ان کا جو بھی تھا, دانت رگڑتی تھی, یہ کرتی تھی, گدواتی تھی, چہرے پر کالے نشان بنوا لیتے تھے, یہ پٹھانوں میں بھی رواج ہے اور مراکو میں تو اس طرح دیکھا ہے, وہاں جو حاجی آتے ہیں مراکش کی طرف بہت رواج ہے گدوانے کا, پرانے قبیلوں میں جنگلی قبیلوں میں بہت رواج ہے. تو جو ان کا تصور تھا کہ اس سے سجاوٹ ہوتی ہے, وہ سب تبر ہو جائے. ممکن ہے کہ ایک اسے سجاوٹ سمجھتا ہو اور دوسرا اسے گھونڈا پانی سمجھتا ہو. تو جو ان کی زمانہ جاہلیت کا پہلا تبرج تھا اور اظہار زینت کرتی تھی, اب وہ نہ کرو. یہاں بات تو بڑی عجیب ہے, لیکن نفسیات والے, سخت نفسیات والے لکھتے ہیں کہ عورت میں اللہ نے وہ حیا رکھی ہے کہ بہت بگڑ جائے تو بگڑ جائے, ورنہ وہ مرد کی طرف پہل نہیں کرتی کہ میرے ساتھ تم بدی کرو یا مجھے تم سے محبت ہے, ایسے وہ گھبراتی ہے. اچھا ایڈوانس شروع میں نہیں کرے گی, اس سے وہ اس کو حیا مانے ہوتی ہے یا جو چیزیں قدرت وہ ڈسپلے کرتی ہے اور اپنے چارمز سے تاکہ اٹریکٹ وہ ہو اور پھر ایڈوانس اس کی طرف سے ہو. یعنی مجھے نہ آگے بڑھنا پڑے, بڑے وہ آگے بڑھے تو بڑھے. بہرحال ایک نفسیاتی مطالعہ ہے کہ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جو قدرت نے وہ حیا کا جذبہ رکھا ہے, جھجک کا, اس کی وجہ سے وہ پہل نہیں کرتی, اس سے وہ جھجکتی ہے. اس کا حل یہ کیا کہ اپنے آپ کو بنا کے دکھاؤ تاکہ پہل دوسری طرف سے ہو, پھر ریسپانس وہ کرے تو کرے. بہرحال ہے یہ واقعی بات کہ اللہ نے اس سے منع کیا, اور یہ تبرج اصل میں ہماری تو جو اس وقت جو کینسر معاشرے کا بن رہا ہے نا, سچی بات یہ کہ ہم کہتے ہیں جی ہاتھ پاؤں کا سطر ہونا چاہیے یا نہیں, یا حجاب یا برقع, مسئلہ وہ نہیں ہے کہ منہ ننگا رکھنا چاہیے یا نہیں. میں کہتا ہوں منہ ننگا رکھو, وہ کا قول اس سے ہزار درجے بہتر ہے. جو اصل تو مصیبت تبرج کی ہے, ننگا چہرے کا کام معاملہ رہ گیا ہے, بال کٹ. میں حیران ہوتا ہوں یہ فیشن کی مصیبت ہے. اس سردی میں عورتوں کو دیکھا لڑکے وہ اسکوٹروں کے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں ننگے سر, انہیں سردی بھی نہیں لگتی, پتا نہیں فیشن ہی ہو گیا نا. ورنہ ہمیں اینک سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی گرد و غبار فضا میں ہے, ننگے سر والے کے آخر وہ بھی تو سر میں سارا دن, اتنے بالوں کو پھر کوئی دھو بھی نہیں سکتا, شاید اسی لیے پھر کٹا دیتی ہے. گرمیوں میں جو سر کا برا حشر ہوتا ہے ننگے ہونے میں, لیکن فیشن ہے چڑھ رہا. یورپ میں دیکھیے برف باری ہو رہی ہوتی ہے لیکن عورت کی پنڈلیوں کا ننگا ہونا ضروری ہے, مرد پورا سوٹ پہنے گا ٹخنوں تک اس کی پیٹ ہوگی, وہ غریب پنڈلی ننگی رکھے. عجیب بات ہے, ڈسپلے نہیں تو اور کیا ہے.
سر یہ بات ہے کہ وہ تو تبرج سے منع کیا گیا, لیکن تبرج کی طرف جو رستہ جا رہا ہے
اس کو وہ ٹھیک ہے, وہ ستر و حجاب سے ہی تبرج کی طرف جاتے ہیں.
یہ کہ جب چہرہ ننگا رکھا جائے گا تو
چلے گا. وجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور وہ پہلی جاہلیت یعنی جو اسلام سے پہلی تھی حالت جاہلیت کی. جاہلیت بھی اسی لیے اس دور کو بھی کہتے ہیں, اور ایک قانون اور نظام وہ بھی جاہلیت ہے اس لیے. تو وہ اس طرح سے جاہلیت بالکل اسلام کے مقابلے پر آتی ہے, جس طرح سے اسلام کے مقابلے پر کفر ہے نا, اس طرح سے جاہلیت ہے. شاید عقیدے کے لحاظ سے اسلام کے مقابلے پر کفر ہو, لیکن طرز زندگی اور تمدن اور کلچر وغیرہ کے معاملے میں, یعنی سوچ و فکر بھی اس میں تہذیب تمدن میں آتی ہے, تو اس میں اسلام کے مقابلے پر جاہلیت ہے قرار دی جاتی ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ, وہ بھی جمع کا صیغہ ہے, ماضی میں اقامنا بنے گا اور فعل امر میں اقیمنا, اقام یقیم سے, اور تم قائم کرو نماز. وَآتِينَا الزَّكَاةَ, یہ بھی اگر ماضی کا ہو تو آتینا بن جائے گا, فعل امر میں بن گیا آتینا, تم دو زکات. واطعنا اللہ, اور تم اطاعت کرو, یہاں بھی وہ اطعنا اور اطعنا سے فرق پڑتا ہے, اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ, بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے ان احکام سے, یعنی غرض یہ ہے کہ لیذھب عنکم الرجس, تاکہ لے جائے تم سے پلیدی کو, ناپاکی کو. اذهب یذهب, لے جانا, رجس ناپاکی, عنکم تم سے. اہل البیت, اے اہل بیت, یہ جو لام کی زبر آئی ہے منادا مضاف کی ہے, اے گھر والو. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور یعنی تاکہ پر اس کا عطف ہے, تاکہ وہ تم کو پاک کر دے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے پلیدی دور کر دے, اور ارادہ یہ ہے کہ تم کو پاک کر دے. تطہیرن, ٹھیک پاک کرنا, یعنی بالکل پاک کرنا. تو یہ تمہاری طہارت ظاہری باطنی کے لیے یہ احکام دیے جا رہے ہیں. حالانکہ ساری ازواج مطہرات کو اس میں خطاب ہے, اور اس میں تو فاطمہ کو نکالنا بھی فار فیچڈ ہے, یعنی
نکالا
جس جو کنٹیکسٹ ہے اس کے لحاظ سے تو یہ ہے. اہل البیت تو رسول کی بیویاں یہاں بنائی جا رہی ہیں, انہی کا ذکر ہے, انہی کو دھمکی بھی دی گئی ہے، انہی کے لیے خاص احکام بھی ہیں، ان کے لیے یہ بھی ہے کہ برائی کا عذاب بھی دگنا ہوگا اور نیکی کا ثواب بھی تمہارے لیے دگنا ہوگا. اور اس سے سبق نکالے جا سکتے ہیں کہ جو بھی پھر ہمارے ہاں اصطلاح میں ایک ہوتا ہے فضلیات النساء، فضلیات کا معنی تو بنتا ہے صاحب فضیلت عورتیں، لیکن مراد لیا جاتا ہے معاشرے میں ذرا اچھے مقام پر جو ہوں، کہ بڑے لوگوں کی بیویاں بہنیں وغیرہ، تو ان کے متعلق بھئی یہ احکام ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ دار آدمی کی بیوی یا بیٹی ہے جس کا معاشرے پر اثر پڑتا ہے، اس کا واقعی یہ اصول تو پھر یہی نکلتا نظر آتا ہے کہ وہ برائی کرے تو اسے سزا بھی دگنی، اور وہ نیکی کرے کیونکہ اس کے لیے نیکی سے ہٹنے کے موقع تھے تو اس کو جزا بھی دگنی ہونی چاہیے. اگرچہ یہ احکام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے، لیکن سبق تو نکل سکتا ہے نا.
کیا حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے، میں نے ایک کتاب ان کی پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ کرنلوں اور جنرلوں کی بیٹیوں سے طائف، جو طائف ہے نا یہ
طوائف جسے
وہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا سوسائٹی پر اثر ہے، اثر و رسوخ ہے، تمام معاشرہ ان کی طرف،
ہاں ان کے پیچھے چل رہا
ہے.
طوائف کو لوگ برا تو جانتے ہیں نا، اس کی کوئی تقلید تو نہیں کرتا، جب یہ بن جاتی ہیں تو پھر وہ تقلید ہونے لگتی ہے. تو بڑی لوگ عورتوں کے بارے میں، بڑے لوگوں کی بیویوں اور عورتوں کے بارے میں اس میں احکام ہے کہ ان کو زیادہ یعنی اس خدا رسول کی اطاعت کا خیال کرنا چاہیے، ان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. باقی رہ گئے شیعوں کا اہل البیت سے اس سے لفظ نکالنا، تو وہ تو خیر اپنے پہلے اہل بیت کی تعریف اپنی کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں وہی مراد ہے. وہ تو اس طرح سے ہے نا جیسے وہ ولیم مرشدہ قرآن میں آیا نا، ولن تجد لہ ولیم مرشدہ. اب اپنے اصل معنوں کے اعتبار سے تو اس کا معنی تھا تو اس کو نہ کوئی پائے گا کارساز، نہ اس کا راستہ دکھانے والا. اب جب تصوف بنا اور ایک اصطلاح بن گئی ولی اور مرشد کی، تو پھر کہا جی کہ وہ تو وابی ہو جائے گا، اس کا نہ کوئی پیر ہوگا نہ مرشد ہوگا. پیر و مرشد کا معنی لے لیا، تو جو بات کی اصطلاحیں ہیں ان کو قرآن پر چسپاں کرنا تو زیادتی ہے. تو اہل بیت کا ایک معنی لیا اور پھر اس پہ اپنی ساری عمارت کھڑی کر دی. یہاں تو سیدھی بات ہے کہ اہل البیت گھر والوں، البیت پہ جو الف لام ہے وہ معہود زینی ہے، کس گھر کی بات ہو رہی ہے، یہی ہوگا نا، کیونکہ لام جنس تو نہیں ہوتا ہر گھر کے رہنے والے. یہاں تو البیت یعنی خاص ذہن میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہ ذہن میں آتا ہے. پھر اسے وہ کہتے ہیں آیت تطہیر، وہ تو ٹھیک ہے اس میں یہ یطہرکم تطہیرا جو آیا ہے، تو جس طرح سے آیت الکرسی ہے یا دوسری بعض آیتوں کے مضمون کے اعتبار سے نام ہے اس کو آیت تطہیر، جیسے آیت استخلاف ہے 18ویں پارے کی.